السلام علیکم، کیا حال ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. اشرح مبشرہ میں الحمدللہ سوات صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ہم نے کل بات شروع کی تھی، اور حضرت علی کے حوالے سے ہم نے بیسک انٹروڈکشن دیکھا تھا کہ حضرت علی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل فیچرز رکھے ہوئے تھے جو ان کے کریکٹرسٹکس کو بیان کرتے تھے. ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کس طرح سے ایمان لے کر آئے تھے، ان کی کیا عمر تھی، اور ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا. ہم جس پوائنٹ پر کل بات کر رہے تھے اس میں ہم نے جو ٹورڈز اینڈ ہم دیکھ رہے تھے، ایک تو ہم نے ہجرت کو دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ ہجرت تھی، اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ عنہ کا جو توکل تھا، جو ایمان تھا، اس کو ٹیسٹ کیا تھا. حضرت علی کو رسول اللہ اپنے بستر پر لٹا کر چلے گئے تھے، اور حضرت علی سے کہا تھا کہ تم یہ امانتیں جو میرے حوالے لوگوں نے کی ہوئی ہیں، اس کو واپس کر کے پھر مدینہ آنا. یہ جو ہم نے کل بات کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ڈر نہیں لگا کہ رسول اللہ کے بستر پر آ کر لیٹ گئے، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ قریش کے سرداروں نے رسول اللہ پر حملہ کرنے کا پلاٹ کر لیا ہے. حضرت علی بعد میں بتاتے ہیں کہ مجھے اتنی اچھی اس بستر پر نیند آئی جتنی اچھی نیند مجھے کبھی زندگی میں نہیں آئی، اور کہتے ہیں کہ میں پوری رات سویا اور صبح جا کر میری آنکھ کھلی. تو جب انسان اللہ کی خاطر تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا کہ حضرت علی کے لیے وہ اتنا ٹف موقع بھی جو تھا وہ ان کو سکون دینے والا موقع مل گیا، بن گیا. پھر ہم نے کل بات کی تھی کہ حضرت علی کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح. اس پر ہم نے دیکھا تھا کہ جب مسلمان جو تھے وہ مدینہ آئے تھے، تقریباً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 15 سال کے قریب آتی ہے، اور جب حضرت فاطمہ کی 15 سال کی عمر ہوئی تو عرب کے کلچر میں جلدی نکاح ہوا کرتے تھے. تو بہت سے لوگوں نے حضرت فاطمہ کے لیے پروپوز کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پروپوزلز کی لائن آ گئی. بعض آپ کے صحابہ میں سے بھی کچھ لوگوں نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگا تھا، حضرت فاطمہ کے لیے پروپوز کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ڈیکلائن کرتے رہے. اور پھر آپ نے حضرت علی کو فائنلی اپنی بیٹی کے لیے جو ہے وہ شوہر کے طور پر سلیکٹ کیا. اس کے اوپر ہم کل جو تھے وہ بات کر رہے تھے. حضرت علی کے ساتھ جب معاملہ جو تھا وہ سیٹل ہو گیا، ہوا یہ کہ جب بعض صحابہ نے اپنے لیے حضرت فاطمہ کے لیے پروپوزل دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیکلائن کر دیا، تو بعض کچھ صحابہ کے لیے آتے ہیں جو کہ بزرگ صحابہ تھے، انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ کیوں نہیں پروپوز کرتے حضرت فاطمہ کے لیے. حضرت علی نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے. تو ایک موقع کے اوپر آتا ہے کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے اور کونے میں آ کے بیٹھ گئے، اور کافی دیر تک بیٹھے رہے اور کچھ بولا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد محسوس کرنے کے بعد پوچھا کہ علی کوئی ہیسیٹیشن ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے، میں چاہتا ہوں آپ آئندہ بھی میرا خیال رکھیں. بس حضرت علی نے اتنا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ علی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے پاس جا کے حضرت علی کا جو پروپوزل تھا اس کو پیش کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نظریں جھکا لیں اور خاموشی اختیار کی، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ جو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے رضامندی کا اظہار کر دیا. تو اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو آپس کا ریلیشن شپ تھا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں فاطمہ کا ہاتھ علی تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم فاطمہ کو حق مہر میں کیا دو گے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا اور ایک ان کی آرمر تھی، ذرہ تھی ان کی، جس کو وہ جنگ میں استعمال کیا کرتے تھے.
گھوڑے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھوڑا تو جنگ میں کام آتا ہے, قتال میں کام آتا ہے, ذرہ جو ہے اس کو بیچ کر جو ہے تم اپنا حق مہر کا معاملہ ادا کر سکتے ہو. یہ جو حق مہر ہے جس کو آپ خالی مہر بھی کہتے ہیں, مہر کے لیے اس کی ٹرانسلیشن ڈاوری اپروپریٹ نہیں لگتے, اس لیے کہ ڈاوری سے آپ کے ذہن میں جہیز بھی آتا ہے. مہر جو ہے وہ شوہر کی طرف سے نکاح کے موقع پر بیوی کو دیا جاتا ہے, اٹس اے ٹوکن گفٹ. مہر کے لیے بعض اسکالرز یہاں تک کہتے ہیں کہ جب نکاح پڑھانے والا نکاح پڑھائے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مثال کے طور پر میں فلاں خاتون کو فلاں صاحب کے نکاح میں دیتا ہوں باعوض اتنے نکاح کے. نکاح جو ہے وہ ان پیسوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا, نکاح تو ایک اللہ کے حکم کے مطابق سنت کو پورا کرتے ہوئے ہو رہا ہے. جو مہر کی رقم ہوتی ہے یا جو مہر ایک ٹوکن گفٹ ہوتا ہے, یہ صرف ایک نشانی ہوتی ہے ہمارے دین کے اندر, ہمارے ریلیجن کے اندر, ہماری شریعت کے اندر, اس چیز کی کہ مرد اس عورت کی ذمہ داری اٹھائے گا, مرد اس عورت کی جس کو کہ بیوی کے طور پر ایکسیپٹ کر رہا ہے اس کی ضروریات بھی پوری کرے گا, جس کو آپ اپنے عام زبان میں ٹرمینالوجی میں نان نفقہ کہتے ہیں, اس کی ضروریات بھی پوری کرے گا اور اس کی خواہشات کو بھی اپنے بریکٹ کے مطابق جو ہے وہ نبھانے کی کوشش کرے گا. یعنی یوں سمجھتے ہیں کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو مہر ہے یہ اصل میں مرد کی رسپانسبلٹی کو ظاہر کرنے کا ایک ٹوکن ہے کہ وہ عورت کی ذمہ داری اٹھائے گا اور بریڈ ونر مرد ہوگا. مرد جو ہے وہ جو مہر دیتا ہے وہ نکاح پہ کوئی قیمت ادا نہیں کر رہا ہوگا. تو اپنے بچوں کو یہ چیز ضرور بتائیں, اس لیے کہ آج کل بچیاں جو ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر سوال اٹھا کر اپنے آپ کو نکاح سے دور کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ مائیں اس بات پر پریشان ہوتی تھیں کہ رشتہ نہیں آ رہا, رشتہ نہیں آ رہا, رشتہ نہیں آ رہا. آج یہ حال ہو گیا ہے کہ رشتے آتے ہیں اور اولادیں رشتے جو ہیں ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی, اس لیے ان کو ابھی شادی نہیں کرنی, شادی نہیں کرنی, شادی نہیں کرنی. ابھی پڑھنا ہے, ابھی جاب کرنی ہے, ابھی جو ہے وہ کریئر اپنانا ہے. ہمارے یہاں ایک کلچر جو پروموٹ ہو رہا ہے وہ یہ پروموٹ ہو رہا ہے کہ پہلے بیٹی, اور ایک کانسیپٹ پتہ نہیں کہاں سے آیا جس کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پروپوگیٹ کیا جاتا ہے جو کہ ان اسلامک ہے. وہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ایڈ دیکھا تھا, مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ ایڈ کہاں کا تھا, لیکن یہ کہ اس میں بتایا یہ گیا تھا کہ آج کل کی بچیاں, ان کو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ آپ جب تک شادی نہ کریں, جب تک کہ آپ نے جو اپنے ماں باپ سے مثال کے طور پر ایجوکیشن کے اوپر یا جو انہوں نے آپ کی سسٹیننس کے اوپر خرچہ کیا ہے, آپ جب تک اس کو پے بیک نہ کر دیں, جب تک آپ شادی نہ کریں. یعنی پہلے آپ اپنے ماں باپ کو خوش کریں, پھر آپ شادی کرنے کا معاملہ کریں. اسلام کی یہ اسپرٹ نہیں ہے. اسلام نے, اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر ولی رکھے ہیں. الحمدللہ آپ کے والد ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے شوہر ہیں, وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں, وہ آپ کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں. اور آپ اپنے آپ کو عورت کے مقام پر اگر صحیح رکھ کر سمجھیں گی تو آپ کو دین کی اسپرٹ سمجھ آئے گی, ورنہ آپ دین سے بدزن رہیں گے اس طرح سے. تو اپنے بچیوں کو اس چیز کی طرف بھی لے کر آئیے. ایجوکیشن بہت اچھی ہے, بہت ضروری ہے, لیکن اگر اچھا پروپوزل آتا ہے, اور بعض بچیاں ہوتی ہیں جن کو پڑھنے کا بہت شوق نہیں ہوتا ہے یا ان کی کوئی ایسی اسپیسیفک لائن نہیں ہوتی ہے, اچھا پروپوزل آنے پر بیٹیوں کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ ان کا نکاح جو ہے وہ اپروپریٹ ایج پر کیا جا سکے. تو حضرت فاطمہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اسی حق مہر کی طرف جو تھا وہ تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کروایا کہ علی تم حق مہر میں کیا دو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے لوگوں میں سے حضرت علی کو سلیکٹ کیا تھا اپنی بیٹی کے لیے شوہر کے طور پر, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ علی مالدار نہیں ہے. آپ کی دو بیٹیاں جو تھیں وہ باری باری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہی, جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا تھا. حضرت علی کے بارے میں رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ مالدار نہیں. حضرت علی کے گارجین خود رسول اللہ تھے. حضرت علی کے لیے آتا ہے کہ ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا. جس وقت ان کا نکاح ہوا ہے تو کسی صحابی نے ان کو اپنا حجرہ جو تھا وہ تحفے کے طور پر دے دیا تھا, یعنی ان کا اپنا گھر بھی نہیں تھا. آپ امیجن کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو رحمت للعالمین بنایا گیا, جو تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی, جو اللہ کی نظر میں محبوب ترین ہستی, وہ اپنی بیٹی کو ایسے شخص کے نکاح میں دینے کو تیار ہو گئے جس کے پاس فائنینشلی مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے کوئی کامیابی نہیں تھی. یہ حقیقت ہے. آج جب آپ اور میں اپنی بیٹیوں کے لیے داماد, اپنی بیٹیوں کے لیے شوہر اور اپنے لیے داماد ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ہمارا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ہم سب سے پہلے, یہ حقیقت ہے, ہم زبانوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں نیک بچہ چاہیے, ہمیں با اخلاق بچہ چاہیے, ہمیں اچھی سلجھی ہوئی فیملی چاہیے, ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. بٹ سوری ٹو سے, ہماری ذہنوں کے اندر ٹاپ پرائیورٹی پر لڑکے کی فائنینشیل پوزیشن ہوتی ہے کہ لڑکا فائنینشلی کتنا اسٹرانگ ہے, کتنے ڈیجٹ سیلری لیتا ہے, کتنا اسٹیبلشڈ اس کا بزنس ہے, کتنا بڑا اس کے پاس گھر ہے, कितना कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मेरी बेटी को दे सकता है। हमारा फोकस प्रायोरिटी पर, नीड भी होता होगा, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्रायोरिटी पर हमारा फोकस जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर होता है, इसलिए कि हमने अपने स्टैंडर्ड यही कामयाबी का रख लिया। और अगर कोई लड़का बजाहिर दीनदार है, 5 वक्त का नमाजी भी है, इखलाक भी बहुत अच्छा है, घराना भी बहुत शरीफ है और सुलझा हुआ है, लेकिन वो हमारे इन स्टैंडर्ड पर नहीं आता, तो हम उन प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर देते हैं। आप वैसे जितनी बेटियों की माएं हैं, आप खुद इस बात को समझ सकती हैं। हम जुबानों से कहते हैं कि दीन हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन जब हम अमली तौर पर प्रैक्टिकलिटी में इस चीज के ऊपर आते हैं, तो फिर हम दीन को लीस्ट प्रायोरिटी पर ले जाकर दुनिया के मटेरियलिज्म को टॉप प्रायोरिटी पर ले आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आपके और मेरे सामने मौजूद है और उनका अमल मौजूद है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए, वो चाहते तो बड़े से बड़े बादशाह से अपनी बेटी का निकाह कर सकते थे, बड़े से बड़े मालदार सहाबी से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी दीन को दी, और दीन में प्रायोरिटी भी हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु दी। आप अगर अपने भी जिंदगियों के ऊपर थोड़ा सा विजुलाइज करके देखें, तो जो हमारे दादा दादी नाना नानी होते थे, जितनी लग्जरीज आज हमारे पास हैं, जितना लग्जूरियस लाइफस्टाइल हमारा है, हमारे बुजुर्गों का आज से 2 जनरेशन पहले 1 जनरेशन पहले नहीं होता था। लेकिन आज डेड श्योर के वो हमसे ज्यादा खुशगवार कपल होते थे, हैप्पी कपल होते थे, हमसे ज्यादा उनके घरों के अंदर सेरेनिटी और ट्रैंक्विलिटी होती थी, हमसे ज्यादा खुशियों के साथ रहने वाले होते थे। क्यों? इसलिए कि उनका दारोमदार खुशियों का मटेरियल पर नहीं होता था, उनका दारोमदार इखलाक पर होता था, मोहब्बत पर होता था और अफेक्शन पर होता था। हमने अपनी खुशियों को आर्टिफिशियल कर लिया है, हमने अपनी खुशियों को जो है वो दुनिया की नियमतों के साथ एसोसिएट कर लिया है। अपनी बेटियों के लिए जब दामाद, अपनी बेटियों के लिए जब आप शौहर ढूंढे, तो जहन में रखें सबसे पहली चीज मर्द की ऑनेस्टी, शरीफ मर्द, उसका दीन, उसकी ऑनेस्टी, और उसके बाद जो अहम चीज है वो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कैरेक्टरिस्टिक, कि वो आपकी बेटी की और कल को आपकी बेटी की औलाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। ये 2 चीजें अगर आपको नजर आती है, अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है तो आपकी बेटी को भूखा नहीं मारेगा, ईमान रखें। और ईमान रखें कि राज़िक शौहर नहीं होता, राज़िक कौन होता है? राज़िक तो अल्लाह ताला होता है, जो खालिक है वो राज़िक है, वो देगा। औरत जो है अपने नसीब में जो रखती है वो उसको इंशाल्लाह मिल जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास दुनिया की दौलत नहीं थी, लेकिन ईमान की दौलत जरूर थी। हज़रत अली के पास भी बहुत ज्यादा जो थे वो लैंडमार्क्स और बहुत बड़ी बड़ी जमीनें नहीं थी, लेकिन तवक्कुल का असासा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास था। हज़रत अली करेजियस मर्द थे, एनर्जेटिक नौजवान थे, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए उनको सेलेक्ट किया। एक उसूल स्कॉलर्स देते हैं कि जब आप मिसाल के तौर पर अपने लिए जो है वो दामाद सेलेक्ट करें, तो उसके लिए वो कहते हैं, अगर कोई तुम्हारी बेटी का हाथ मांगे और उसका करेक्टर अच्छा हो, इखलाक अच्छा हो, उसका कंडक्ट अच्छा हो, यानी उसमें दीन अच्छा हो, उसमें दीन का मेरिट हो, तो उसे कबूल कर लो, उसे रिजेक्ट ना करो। तो जिस रसूल से मैं और आप मोहब्बत का दावा करते हैं, उसी रसूल का ये अमल है और सुन्नत है कि उन्होंने बेटी के मामले में दीनदार इंसान को प्रायोरिटी दी। तो जब हज़रत अली से पूछा कि अली तुम मेहर में क्या दोगे, और अली ने कहा कि मेरे पास सिर्फ ये 2 चीजें हैं, तो रसूलुल्लाह ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम अपनी ज़रा बेचो ताकि तुम मेहर अदा कर सको। रसूलुल्लाह ने ज़रा बेचने के लिए इसलिए नहीं कहा ताकि तुम बहुत ही बड़ा जो है वो ग्रैंड रिसेप्शन दे सको, तुम अपना जो स्टेज है उसको तुम नेचुरल इम्पोर्टेड फ्लावर से डेकोरेट कर सको, तुम रिश्तेदारों को बड़े बड़े तोहफे दे सको, तुम मिसाल के तौर पर फातिमा के लिए कोई बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांडेड किस्म का जोड़ा खरीद सको। इसलिए कहा था जरा बेचने के लिए, मेहर अदा करने के लिए, आपकी प्रायोरिटी में मेहर था ताकि तुम मेहर अदा कर सको। और हम सब जानते हैं, मुझे इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, ना मेरे पास टाइम है, कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का निकाह सिंपलेस्ट निकाह था, सादगी के साथ किया गया और हजारों लाखों निकाहों के ऊपर ब्लेसेड निकाह था, बरकत वाला निकाह था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन निकाह, बरकत वाला निकाह वो है जो सादगी के साथ किया जाए। तो प्लीज़ अपनी शादियों के अंदर सादगी अडॉप्ट करने की कोशिश करें, और हर इंसान की सादगी का अपना रेवर है। आपको यहाँ पर बैठ कर बुलेट पॉइंट्स में सादगी के लिए एक अमाउंट क्राइटेरिया में नहीं बताई जा सकती कि बस आप अपने बेटे की शादी में और बेटी की शादी में बस इतना अमाउंट खर्च करेंगे। हर एक का अपना लेवल है, हर एक के अपने फाइनेंशियल मैटर्स हैं, हर एक की अपनी फाइनेंशियल ग्रिप है, थ्रेशहोल्ड है, उसके मुताबिक देखना कि आप अपने आप को 1 कदम पीछे 2 कदम पीछे कितना ला सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी नीयत को इंशाल्लाह कबूल फरमाएंगे। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से कहा कि आप अपना आर्मर बेचिए, तो हज़रत अली अपना आर्मर लेकर मदीना की मार्केट प्लेस में चले गए। اور وہاں پر انہوں نے آواز لگائی کہ کوئی اگر جگہ خریدنا چاہے تو مجھ سے خرید لے. حضرت عثمان ابن عفان جو تھے وہ اس وقت اس علاقے میں اس مارکیٹ پلیس میں موجود تھے. حضرت عثمان نے جب حضرت علی کی آواز سنی تو آپ سے پوچھا کہ آپ یہ ذرا کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو پروپوز کیا ہے اور مہر کی رقم کے لیے مجھے یہ ذرا بیچنی ہے, تو اسی لیے میں ذرا بیچنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان ابن عفان بہت خوش ہوئے یہ سن کر کہ حضرت علی کی نکاح کے اندر رسول اللہ کی ایک اور بیٹی, مطلب ایک تیسری بیٹی آ رہی ہے, کیونکہ دو بیٹیاں آلریڈی حضرت عثمان کے نکاح میں آ چکی تھیں. حضرت عثمان نے کہا کہ آپ اس کی کیا قیمت دیں گے؟ حضرت علی نے کہا, دو روایات آتی ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ میں اس کے 400 دینار طلب کر رہا ہوں, ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا میں 480 480 دینار طلب کر رہا ہوں. تو عثمان نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کو 480 دینار دیتا ہوں, آپ یہ ذرا جو ہے یہ مجھے دے دیجیے. تو حضرت علی نے اپنی ذرا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پورے 80 درہم کے اگینسٹ جو تھی وہ بیچ دی. حضرت علی ابھی پیسے لے کر اور ذرا ہینڈ اوور کر کے, آرمر ہینڈ اوور کر کے مڑے ہی تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو آواز دی اور آپ سے کہا کہ علی یہ میری طرف سے تمہارے نکاح کا تحفہ ہے. تو مطلب اماؤنٹ ان سے لے لی اور ان سے ذرا خرید بھی لی, اس کے بعد تحفے میں انہیں کو واپس کر دی. خالی اماؤنٹ ہاتھ میں اس لیے رکھی کہ کہیں حضرت علی کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے, وہ وائلیٹ نہ ہو جائے. تو پہلے خرید لی اور بعد میں کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے نکاح کا تحفہ ہے, آپ اس کو لیجیے اور اللہ آپ کا نکاح آپ کو مبارک کرے. حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو ساری بات بتائی کہ یہ ذرا بھی میرے ہاتھ میں ہے اور یہ 480 دینار بھی میرے ہاتھ میں ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ رسول اللہ کو انہوں نے آ کر بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت خوش ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے برکت کی دعا دی. یہی 480 دینار تھے جس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے. یاد رکھیے مہر فاطمی از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام جہیز فاطمی. جب آپ جہیز فاطمی بولتے ہیں تو جہیز فاطمی کی ٹرم اسلام کی ٹرم نہیں ہے, مہر فاطمی از اسلامک ٹرم. مہر فاطمی یہی تھا, یہی 480 دینار تھے جس سے حضرت فاطمہ کے لیے جو تھا ایک جوڑا بنایا گیا تھا, جس سے حضرت فاطمہ کے لیے خوشبو خریدی گئی تھی. رسول اللہ نے کچھ اماؤنٹ حضرت فاطمہ کو دی کہ وہ اپنے لیے جوڑا اور خوشبو کا انتظام کر لیں. اسی اماؤنٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے گھر کا سامان خریدا. یہ نکاح تھوڑا سا یونیک اس لیے تھا کہ آپ اپنی بیٹی کے تو والد تھے ہی تھے, حضرت علی کے گارجین بھی تھے, تو آپ کو دونوں طرف سے تیاری کرنی تھی. تو جو گھر کا سامان آیا تھا جس میں دو پیالے, ایک بستر, کھجور کی چھال کا تکیا جس کے اندر جو ہے وہ ایک مشکیزہ, ایک آٹا پیسنے کی چکی, یہ جو چیزیں آتی یہ سب اسی 480 دینار سے خریدی گئی تھی جو حضرت علی نے مہر کے طور پر ادا کیا. آپ امیجن کریں کہ اگر آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں تو سارے بیٹوں کی مائیں ذرا کان کھول کر سن لیں کہ جو حضرت فاطمہ کا جوڑا بنا تھا وہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت علی کی جو ذرا بیچی گئی تھی اس مہر کی قیمت میں سے وہ جوڑا بنایا گیا تھا. یہ یہاں ادلا بدلا نہیں ہو رہا کہ بیٹی کا ہم بنائیں گے تو ہمارے بیٹے کا آپ بنا دیں. دلہا کے دونوں جوڑے لڑکے والے بناتے ہیں اور دلہن کے دونوں جوڑے جو ہیں وہ دوسری طرف سے پارٹی بنا دیتے ہیں. چیزوں کو سمپلیفائی کرنا شروع کریں. ماں باپ جن کے گھر سے بیٹی جا رہی ہے, چاہے وہ کتنے ہی اچھے گھر میں اور کتنے ہی اپنے پسند کے گھر میں اپنی بیٹی کو بھیج کیوں نہ رہے ہوں, ان کے اوپر ایک اداسی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, ان کے نروس پریشان ہوتے ہیں. چاہے ماں باپ بظاہر کتنا ہی لڑکے کو اچھا کیوں نہ جانتے ہو کہ بہت نیک اور شریف لڑکا ہے, بہت نیک اور شریف خاندان ہے, لیکن آپ کو آگے والے آنے والے وقت کا نہیں پتا ہوتا کہ ان دونوں کی, میری بیٹی کی اور میرے ہونے والے داماد کی کیمسٹری ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو انسان تھوڑا پریشان رہتا ہے, انسان جو ہے لڑکی والے تھوڑا سا ایک اپنے اندر دل میں اداسی اور غم محسوس کرتے ہیں. اور یہ اللہ نے ایسا نظام آپ کو اور مجھے دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سادگی سے کرنے کا کہا, سادگی کے ساتھ حضرت فاطمہ کو رخصت کر دیا گیا, کوئی گرانڈ سیریمنی نہیں کی گئی, کوئی سارے صحابہ کو انوائٹ نہیں کیا گیا, سمپلسٹی کے ساتھ حضرت فاطمہ کو جو تھا وہ رخصت کر دیا گیا اور حضرت علی کو پھر جو تھا وہ ولیمے کی تاکید کی گئی. اور رسول اللہ نے بارہا کئی موقعوں پر سیرت کے اندر صحابہ کو تلقین کی کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. عرب کے معاشرے میں جس میں شیپرڈ ہونا اور بھیڑ بکریوں کا کاروبار کرنا عام تھا, اس میں یہ کہنا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو, اس کا مطلب تھا کہ کتنے ہی غریب کیوں نہ ہو ولیمہ کرو. یہاں تک ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی کا ولیمہ ہو اور وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ کھانا افورڈ کر سکے تو تم کھانا پکا کر اس کے گھر لے جاؤ, لیکن اس کی خوشی میں شامل ہو. یہ نیچرل ٹینڈنسی ہے انسان کی, جس کے گھر میں لڑکی آ رہی ہے وہاں باہر ایک ایڈیشنل چیز, ایک ایڈیشنل اضافہ انسان کا ہو رہا ہوتا ہے, تو وہاں خوشیاں ہوتی ہیں. اسلام نیچرل دین ہے, اسلام بیلنس دین ہے. جب آپ اور میں اسلام کے علاوہ خوشیاں دیکھنے کی اور تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو حضرت عمر کا قول یاد کر لیں. حضرت عمر نے کہا تھا اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی ہے. اور جب ہم عزت اس دنیا کے اندر اور اسلام کے علاوہ تلاش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و خوار کر دیتا ہے. تو نکاح کے اندر بھی انہیں طریقوں کو اڈاپٹ کیجئے جن طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروموٹ کر کے گئے ہیں. تو اس طرح سے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح ہوا 2 ہجری کے اندر, یعنی کہ ہجرت کے دوسرے سال رسول اللہ نے یہ نکاح جو تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا کیا. 3rd ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں پیدا ہوئے پہلے بیٹے, اور دوسرے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ جو تھے وہ 4th ہجری میں پیدا ہوئے. حضرت علی کے لیے آتا ہے کہ حضرت علی بہت ہی زیادہ کریجیس بہادر انسان تھے. تقریباً تمام غزوات میں حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی سوائے غزوہ تبوک کے. غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ آپ پیچھے مدینہ میں رکیں گے, تو حضرت علی رو پڑے کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں, کہ آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو سکوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں علی, میں چاہتا ہوں کہ میں کسی ٹرسٹ وردی انسان کے حوالے مدینہ کو کر کے جاؤں, اس لیے میں تمہیں پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں. اسی طرح خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 27 سال تھی, 27 ایئرس تھی. اور حضرت علی کے لیے آتا ہے خیبر کا بہت ہی انٹرسٹنگ جو تھا وہ بیٹل تھا اور مارکا تھا. اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو ضرور اس کو سنیں. کبھی کبھی یہ جو جتنے بھی بیٹلز ہیں جو کہ جنگیں جو غزوات اسلام میں رسول اللہ کے دور میں ہوئی, اس کو پڑھ کے آپ کو ویسا مزہ اور ویسی فیلنگز اور ویسی ایموشنل بانڈنگ نہیں آتی جتنی آپ کو کبھی کبھی سن کے آ رہی ہوتی ہے. جیسے یہ ساری باتیں میں جو آپ کو بتا رہی ہوں میں اپنی طرف سے تو نہیں بتا رہی, میں نے بھی مختلف کتابوں سے اٹھا کر آپ کے سامنے چیزوں کو رکھ دیا ہے. آپ یہی چیز اگر کتاب میں پڑھیں تو شاید آپ کے دل پر اتنا اثر نہ کرے جتنا سننے سے امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. تو ضرور کوشش کریں کہ اگر آپ کو کبھی کہیں موقع ملے تو غزوات کے بارے میں جانیں. خیبر کا بھی بہت ہی انٹرسٹنگ مارکا تھا. خیبر کے لیے حضرت علی کے لیے آتا ہے کہ خیبر اور علی نے آلموسٹ سنگل ہینڈیڈلی خیبر کے اندر مسلمانوں کو فتح دلوائی تھی اور شکست سے بچایا تھا. اس لیے کہ رسول اللہ نے کئی صحابہ کو بھیجا لیکن وہ صحابہ جو تھے وہ اس قبیلے کے اوپر قابو نہیں کر پائے جیسے کہ حضرت علی نے کر لیا. حضرت علی اپنے لیے کہا کرتے تھے انا الذی سمیت ام حیدرا, میں علی ہوں, میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا, حیدر یعنی لائن رکھا ہے. اتنے بہادر تھے کہ ان کی والدہ ان کو حیدرا کہا کرتی تھی. اور انہوں نے واقعتاً اس کو پروف بھی کیا. یہ جو خیبر کا موقع تھا بنو قریظہ کے ساتھ یہ مارکہ ہوا تھا, رسول اللہ نے کچھ صحابہ کو بھیجا, وہ بنو قریظہ کے اوپر یہودیوں کے اوپر اوور کم نہیں کر سکے. پھر رسول اللہ نے کچھ اور صحابہ کو بھیجا, وہ بھی ان کے ساتھ معاملہ جو تھا وہ فتح والا نہیں کر سکے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل یہ ذمہ داری اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. تو روایات میں آتا ہے سیرت میں کہ سب صحابہ ایکسائٹیڈ ہو گئے اور سب نے چاہا کہ رسول اللہ ہمارا نام لیں. اس لیے کتنا بڑا کلیم تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا تھما دیا, یعنی حضرت علی کے حوالے آپ نے خیبر کا مارکہ کیا کہ اب آپ جا کر اس کو جو ہیں وہ مسلمانوں کے حق میں کرائیں گے اللہ کی مدد سے. حضرت علی کے لیے آتا ہے کہ اس موقع پر حضرت علی کی آنکھ میں کوئی انفیکشن ہوا تھا اور وہ ایک آنکھ سے پراپرلی دیکھ نہیں پا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اپنا سلائیوا لے کر رکھ دیا اور علی کی آنکھوں کے اوپر مساج کر دیا, اور اس کے بعد حضرت علی کی آنکھیں جو تھیں وہ چند ہی لمحوں کے اندر ٹھیک ہونا شروع ہو گئیں. اور پھر یہ جرأت اور ہمت کے ساتھ حضرت علی نے خیبر کا جو معاملہ تھا یہ مسلمانوں کے حق میں فتح کر دیا. اسی کے اندر آتا ہے کہ ایک دروازے کو حضرت علی نے ڈس لاچ کیا تھا اکیلے, اور اس دروازے کو جس کو حضرت علی نے ایک ہاتھ سے ڈس لاچ کیا تھا اور ایک ہاتھ سے تلوار لے کر مقابلہ کر رہے تھے. بعد میں یہ دروازہ جو تھا یہ اس کو زمین سے اٹھانے کے لیے 10 صحابہ نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا. اتنی زیادہ فزیکل طاقت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسٹرا آرڈنری طاقت دی ہوئی تھی. اور یاد رکھیں جو اللہ کے راستے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کو ایکسٹرا آرڈنری طاقت آج بھی دیتا ہے. یہ معاملہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں تھا کہ ہم سمجھیں کہ یہ تاریخ کے واقعے تھے, یہ پاسٹ چیپٹرز تھے, آج پاسبل نہیں ہے, وہ اللہ کے رسول تھے, وہ صحابہ کرام تھے, کہاں وہ کہاں ہم, ہمارے ساتھ تھوڑی ایسی اللہ کی مدد آ سکتی. آپ اور میں وہ توکل تو اپنے اندر لے کر آئیں, وہ کنوکشن تو اپنے اندر لے کر آئیں, وہ احساس محبت کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے اندر ڈیولپ تو کریں, پھر دیکھیں اللہ کیسے فرشتوں سے آپ کی مدد کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کاموں میں جو لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام سنوارنے میں لگ جاتا ہے, یہ حقیقت ہے, آزما کر دیکھ لیں. اور یہ میرے کہنے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, جو اس سمندر میں چھلانگ لگائے گا وہ اس چیز کو سمجھے گا. یا آپ اپنی زندگی میں کتنا مصروف کیوں نہ ہو, آپ کی زندگی میں ایک ہسل بسل کیوں نہ ہو, آپ کی زندگی میں کتنی ذمہ داریاں کیوں نہ ہو, آپ ایک کام اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے اسپیسیفائڈ کر کے ایڈ کر لیں, گارنٹیڈ ہے, آزمایا ہوا ہے, ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ باقی بھی سارے کام کرائیں گے اور آپ کا وہ ایکسٹرا ریسپانسبلٹی جس کو آپ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں اپنی باقی ذمہ داریوں کے ساتھ کر نہیں سکتی, اللہ وہ بھی آپ سے کروا دے گا. امیجن کریں جس کے کام سنوارنے میں اللہ لگ جائے گا اسے بہتر کام کس کے سنوریں گے. تو جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اس توکل کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہمیشہ اپنا حصہ ڈالتے رہیں. قرآن کی آیت آتی ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, کنڈیشنل ہے. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ان تنصر اللہ, پہلا اسٹیپ تمہارا, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. میتھمیٹکس کا اف اینڈ دین اسٹیٹمنٹ, اگر یہ کریں گے تو یہ ہوگا, دیٹس اٹ, اٹس ا سمپل رول قرآن نے دے دیا ہے. ہم اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں, ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں اور ہمارے مرد جو ہیں وہ کہیں کہ خود ہی کوئی نوکری والا جو ہے وہ باس آ کر مجھے یہاں پر آ کر میرا سی وی دیکھے گا, مجھ سے لے گا اور اس کے بعد مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دے گا. نہیں, یو نیڈ ٹو پٹ یور ایفرٹ, پہلے آپ کو اپنا حصہ ڈالنا ہے محنت کرنے کا, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. یہی معاملہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ملتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یاد ہے کیونکہ بہت بہادر تھے اور بہت انرجیٹک تھے, تو ہر غزوے سے پہلے آلموسٹ مبارزہ کیا کرتے تھے. کبھی سنا ہے مبارزہ کیا ہوتا ہے؟ جی معلوم ہے مبارزہ, مبارزہ ہوتا ہے, ایک تو ہوتا ہے نا غزوہ بیٹل جو کہ دو فوجوں کے درمیان میں ہوتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پاس صحابہ نے غزوات کیے تو ایک طرف مسلمان قوم ہوتی تھی, دوسری طرف جو تھی وہ کوئی اس کا اپوننٹ ہوتا تھا. مبارزہ ہوتا ہے غزوے سے پہلے, بیٹل سے پہلے دونوں فوجوں میں سے ایک ایک سولجر کا نکل کر آنا اور ون ٹو ون مقابلہ کرنا, صحیح, اس کو کہتے ہیں مبارزہ. بدر کے اندر بھی حضرت علی نے مبارزہ کیا, احد کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مبارزہ کیا, دونوں کے اندر کیا. احد میں حضرت علی نے مبارزہ کس سے کیا؟ قریش کا ایک بندہ تھا جس کا نام آتا ہے طلحہ ابن عثمان. قریش کا یعنی کہ کافر تھا طلحہ ابن عثمان. طلحہ ابن عثمان وہی ہے جن کے بیٹے تھے عثمان ابن طلحہ. آپ اگر عربز کے نام پڑھیں تو بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں, یعنی والد کا نام ہے طلحہ ابن عثمان اور ان کے بیٹے کون تھے؟ عثمان ابن طلحہ, صحیح. تو عثمان ابن طلحہ ان کے بیٹے تھے اور ان کے بیٹے بعد میں فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے, اور یہ وہی ہیں عثمان ابن طلحہ جو کہ کعبہ کی چابیوں کے کیپرز تھے, یعنی جن کے پاس کعبہ کی چابیاں جو تھیں وہ اس کے کسٹوڈین بنے تھے بعد میں. تو یہ جو طلحہ ابن عثمان تھا یہ اپنے قریشی کیمپ کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے زور سے آواز میں, بلند آواز میں مسلمانوں کو شاؤٹ کر کے کہا کہ ڈرپوک مسلمانوں, تم میں سے کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے گا, کون ہے جو مجھ سے جنگ سے پہلے مقابلہ کرے گا. حضرت علی نے مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرنے کا سوچا اور اس کے مقابلے میں آ گئے اور اس کے سامنے آ کر کہا کہ یا تو میں تم کو ایگزیکیوٹ کر دوں گا اور تم جہنم میں جاؤ گے, یا میں تمہارے ہاتھ مارا جاؤں گا اور میں جنت میں جاؤں گا. حضرت علی نے اس کو کھلے اس میں ایک انداز میں بات کر لی, یعنی کوئی درمیانی معاملہ نہیں ہے, یا تم مجھے مارو گے یا میں تمہیں ماروں گا, بچے گا کوئی نہیں. انداز یہ والا تھا کہ میں تمہارے ساتھ اتنا آخری وقت تک مقابلہ کرنے کو, مبارزہ کرنے کو تیار ہوں. حضرت علی کے لیے آتا ہے کہ یہ جو سامنے کھڑا ہوا طلحہ ابن عثمان تھا, عمر بھی بہت بڑا تھا اور بڑا ویریئر تھا, ایک جنگجو انسان تھا. حضرت علی کی عمر تو بہت چھوٹی تھی, تو اس نے حضرت علی کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا, حضرت علی کی طاقت کو اور ان کے ایمان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. حضرت علی نے اس کو للکارا تھا کہ اب درمیانی کوئی معاملہ نہیں ہوگا, یعنی زخمی نہیں ہوگا کوئی, یا تم مرو گے یا میں مروں گا. ابھی یہ اسی اس میں تھا کہ حضرت علی کے ٹیکٹکس کو سمجھ ہی نہیں پایا. حضرت علی نے ایک وار کیا اور اس کی سیدھی ٹانگ کو کاٹ دیا. آپ سوچے ابھی یہ اسٹیبل ہی نہیں ہو پا رہا تھا, اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں کس طرح سے اپنا جو ہے اسٹریٹجی اپنا کر جو ہے مبارزہ شروع کروں. حضرت علی کے ایک وار نے اس کی سیدھی ٹانگ کو جو تھا وہ کاٹ دیا, اس کی وجہ سے یہ زمین پر گر گیا. اب جب زمین پر گرا تو عرب جو تھے وہ لمبے لمبے سوک پہنا کرتے تھے, جس کو آپ دیکھتے ہیں نا آج بھی عربز پہنتے ہیں. جب یہ گرا تو وہ سوک اس کا اس کے منہ کے اوپر الٹا ہو کر آ گیا. بہت ہی میزریبل سچویشن کے اندر, بہت ہی قابل رحم سچویشن کے اندر یہ گرا, جب اس کی ٹانگ بھی ٹوٹی کٹ گئی اور یہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو گیا. اب جب یہ ایک دم سے پریشان ہوا اور زید علی کو اندازہ ہوا کہ علی نے کیونکہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ یا تم زندہ رہو گے یا میں زندہ رہوں گا, اس کو اندازہ ہو گیا کہ علی اب مجھ پر وار کر کے مجھے فائنلی ختم کر دیں گے, تو اس نے حضرت علی سے بیگ کرنا شروع کر دیا کہ پلیز مجھے معاف کر دیں اور مجھے چھوڑ دیں, اور میں مان گیا. اور پھر کہا کہ ہم دونوں قریشی خاندان کے, قریشی قبیلے کے ہیں, ہم دونوں بھائی ہیں, تو آپ ہم میرے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کیجیے. حضرت علی آلموسٹ, صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر قابو پا چکے تھے اور اس کو وار کر کے ختم کرنے والے تھے, لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے علی کی اٹھتی ہوئی تلوار کو خاموشی سے نیچے آتے ہوئے دیکھ لیا, اور علی نے اس کو وہیں چھوڑ کر مسلمانوں کے کیمپ کا رخ کر لیا. جب مسلمانوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ تو اس کو وار کر کے ختم کرنے والے تھے, اور آپ نے کمٹمنٹ کیا تھا کہ یا تم زندہ رہو گے یا میں زندہ رہوں گا, تو آپ نے مبارزہ آدھا کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت علی نے کہا کہ اس نے مجھے کنشپ کا, رشتہ داری کا احساس دلا دیا تھا, اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک بندہ مجھے جو ہے معافی مانگے اور کنشپ کا احساس دلائے اور میں پھر بھی اس سے بدلا لوں, اسی لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا, اس کو میں نے اپنے بہادری کے سامنے نہیں رکھا بلکہ میں نے اپنی کائنڈ ہارٹیڈنیس کے سامنے رکھ لیا. تو آپ کو صحابہ کی اس کمبینیشن میں جہاں جبرت اور اسٹرینتھ ملتی ہے, جہاں بریوری اور کریج ملتی ہے, وہاں آپ کو یہ سافٹنیس کا کمبینیشن بھی ملتا ہے, اور یہ بہترین کمبینیشن ہے کہ جہاں پر ضرورت ہو سختی کی وہاں سختی, جہاں پر ضرورت ہو نرمی کی وہاں نرمی. ہمارا معاملہ ڈس بیلنس ہے, ہم یا تو ضرورت سے زیادہ نرم ہوتے ہیں یا ہم ضرورت سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. ایک درمیانی سچویشن اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو ان صحابہ کی زندگیوں سے یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ بہت ہی بیلنس ایٹیٹیوڈ رکھنے والے ہوتے تھے. عہد کے موقع پر جب یہ خبر پھیلی, آپ کو معلوم ہے کہ عہد کا جو مارکہ تھا وہ وہی مارکہ تھا جس سے مسلمان کافی شہید ہوئے تھے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے وہ جو 50 تیر انداز اپوائنٹ کیے تھے وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ان میں سے میجورٹی اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے, جس کی وجہ سے خالد بن ولید نے دوبارہ مسلمانوں پر گھوم کر اٹیک کر دیا تھا. اور اسی عہد کے مارکے میں افواہ اڑ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. جب حضرت علی کو اسی مارکے کے اندر یہ خبر پتہ چلی کہ رسول اللہ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے, تو حضرت علی بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے, انہوں نے اپنی آتما اتار کر پھینک دی اور کہتے ہیں کہ میں نے جنگ کے میدان میں دوبارہ سے اپنی جو تھی وہ انٹرنس دے دی, اور میں نے یہ سوچ کر بس اپنی انٹرنس دی کہ بس اپنے اپنی زندگی ختم کر لوں گا, اس لیے کہ رسول اللہ نہیں رہے تو میرے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ابھی کفار کا اور قریش کے جو سردار تھا انہیں کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے کہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں, خیریت سے ہیں, لیکن آپ کو چوٹیں آئی ہیں. حضرت علی نے فوراً اس مارکے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا اور آپ کی گرد جا کر کھڑے ہو گئے. آپ کو معلوم ہے نا, کچھ صحابہ نے رسول اللہ کو انسرکل کر لیا تھا تاکہ قریش کا کوئی بھی انسان ڈائریکٹ رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچا سکے, اس لیے کہ آلریڈی آپ کے چہرے کے اوپر جو تھے وہ زخم آ گئے تھے. تو حضرت علی انہی صحابہ کے اندر شامل ہو گئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ڈال کر اپنی طرف سے پروٹیکشن دے دی تھی. بعد میں سیرت کے اندر آتا ہے کہ مارکہ ختم ہونے کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینڈیجز کی تھی, اس لیے کہ آپ کو کافی چوٹیں آئی تھیں. اس کے بعد جب عہد کا معاملہ کمپلیٹ ہوا تو عہد کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چند لوگوں کے ساتھ قریش کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا تاکہ آپ چیک کر لیں کہ کہیں قریش پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنے کے موڈ میں تو نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی پر بہت ٹرسٹ کیا کرتے تھے. اس لیے ایک اور واقعہ بہت انٹرسٹنگ غزوہ خندق کے اندر ہوا تھا. غزوہ خندق جس کا دوسرا نام کیا آتا ہے, غزوہ احزاب نہیں, احزاب, حمزہ کی زبر کے ساتھ, غزوہ احزاب. غزوہ خندق جس کو بیٹل آف ٹرینچز کہا جاتا ہے, اسی کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے. غزوہ احزاب کے اوپر بھی بہت انٹرسٹنگ معاملہ ہوا, کیونکہ مسلمانوں نے ایک طرف اپنی پروٹیکشن کے لیے ٹرینچز بنا لی تھی. یہ آپ کو معلوم ہوگا ٹرینچز کس کے پروپوزل پر بنائی گئی تھی, حضرت سلمان فارسی کے پروپوزل پر یہ ٹرینچز بنائی گئی تھی. اس سے پہلے مسلمانوں نے اسٹریٹجی کو کبھی کسی مارکے میں استعمال نہیں کیا تھا. تو یہ جب ٹرینچز بنائی گئی تو ان کے لیے آتا ہے کہ قریش کی فوج میں سے دو لوگ ان ٹرینچز کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. ان میں ایک جو تھا وہ اکرمہ تھا اور دوسرے خالد ابن ولید تھے. اکرمہ ابی جہل کا بیٹا, اکرمہ کے لیے آتا ہے جنہوں نے پتہ ہے مکہ پر اسلام قبول کر لیا تھا, اور وہی اکرمہ جو اس وقت قریش کی فوج میں سے مسلمانوں کے دشمن بن کر مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے تھے, اور بھی اس کے علاوہ کئی غزوات میں اپنے والد ابو جہل کے برابر میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے اوپر تلوار چلایا کرتے تھے, اسلام لانے کے بعد ایسے سچے اور پکے مومن بنے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے ایک غزوے میں شہادت کی موت نصیب کی. تو اللہ تعالیٰ جس کو راہ ہدایت دکھا دے یہ اللہ کا کام ہے. اللہ جس کے دل کے اندر ذرا سی بھی ہدایت کی تڑپ دیکھتا ہے اللہ اس کو یہ راستہ ضرور دکھاتا ہے. تو یہ دو لوگ تھے جو کہ ٹرنچز کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے, اکرما اور خالد ابن ولید. اکرما کے لیے آتا ہے کہ اکرما کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے جنہوں نے ٹرنچز کو کراس کر لیا. ان میں ایک شخص تھا عمر ابن عبد البد, یا عمر ابن عبد البد دونوں طرح سے اس کو بولا جاتا ہے. یہ جو عبد البد تھا یہ بہت ہی اسٹرانگ بیریئر تھا, بہت ہی سخت جنگجو انسان تھا, اور کہا جاتا ہے کہ بلٹ ہوئی بہت بڑا تھا, ہیومنگس, لمبا چوڑا, اور چہرے پہ اس کے بہت زیادہ جو تھی وہ سختی تھی, چہرے سے لگتا تھا کہ بہت زیادہ بڑا جو ہے وہ بیریئر ہے, جنگجو ہے. اس کے لیے آتا ہے کہ جب اس نے ٹرینچ کراس کی, اپنے گھوڑے کے ساتھ آیا تھا ٹرینچ کراس کرتے ہوئے, اس نے ٹرینچ گھوڑے کے ساتھ جمپ کر کے کراس کی تھی, اور جب گھوڑے کو اس نے دوسری طرف ٹرینچ کراس کر کے لے آیا تو اس نے تلوار سے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی مسلمانوں کے سامنے, کیا دکھانے کے لیے میں واپس نہیں پلٹوں گا, مطلب میں مقابلہ کرنے آیا ہوں, میں واپس نہیں پلٹوں گا. تو عرب کا بہت ہی یہ جو تھا ایسا بیریئر تھا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی ڈینجرس تھا اور ہیومنگس تھا, جس نے کبھی بھی زندگی میں شکست نہیں کی تھی, جس کے ساتھ بھی اس کا مبارزہ, جس کے ساتھ بھی اس کی جنگ ہوئی, ہمیشہ اس نے اس کو قتل کر دیا, اس کے بارے میں مشہور تھا. اب جب اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی اور اس نے مسلمانوں کو اپنی انٹینشن سے آگاہ کر دیا تو اس نے زور سے پکارا, او محمد, کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو مجھ سے لڑنے کو تیار ہو؟ بلند آواز میں اس نے مسلمانوں کو للکارا. حدیث تفسیر میں اور سیرت میں آتا ہے کوئی بھی نہیں بولا, سب خاموش رہے. کیوں خاموش رہے؟ اس لیے کہ سامنے یہ جو تھا عمر بن عبد البد تھا, جس کے لیے آتا تھا کہ بہت ہی خطرناک بیریئر ہے, اتنا خطرناک تھا اس کے لیے آتا ہے کہ جو قریش میں مائیں ہوتی تھیں وہ اپنے بچوں کو عبد البد کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھی کہ سوجا عبد البد آ جائے گا, اور بچوں کو ڈرتی تھی سوجا کو بھی مانسٹر آ جائے گا. اب بچوں کو ایسے ہی ڈراتے ہیں نا, الماری نہیں کھولنا, فریج نہیں کھولنا, کوکی مانسٹر نکل آئے گا. تو کوکی مانسٹر تو بےچارا اتنا بینائن سا, معصوم سا, انوسینٹ سا, وہ کہ آپ کے بچے کو پریشان کرے گا. قریش کی عورتوں کے لیے آتا ہے کہ اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھی عبد البد کے نام سے کہ سو جاؤ, بات مان لو, عبد البد آ جائے گا. تو صحابہ کے اندر بھی تھوڑا سا خوف تھا, اور یہ جو عمر بن عبد البد تھا اس کے لیے آتا ہے کہ بہت ہی فیئرس ہارس مین تھا, 500 آدمیوں کے برابر کی طاقت آلموسٹ کرتا تھا. تو آپ سوچے نا کون اس کے سامنے آنے کے لیے تیار ہوگا. اور اس کے لیے یہی آتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا اس کو اس نے مار دیا. تو جب اس نے للکارا اور صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں بولا تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا. یہ ہنسا تو مشرکین بھی ہنسنے لگ گئے, اور یہ انسلٹنگ تھا بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو خاموش رہے. اس نے پھر للکارا, اس لیے کراس کر کے آ چکا تھا, مسلمانوں نے اس پر حملہ نہیں کیا. اس نے پھر للکارا اور اس نے کہا کہ محمد, میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو تمہارے شہید جنت میں جائیں گے اور اگر ہم مارے گئے تو جہنم میں جائیں گے, تو ذرا بھیجو اپنے میں سے کسی کو جس کو جنت میں جانے کا شوق ہے, میں اس کو مار کے اس کو جنت کا راستہ دکھا دوں. اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, مجھے اجازت دیجئے, میں عبد البد کے ساتھ جو ہوں عمر بن عبد البد کے ساتھ مبارزہ کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, علی بیٹھ جاؤ, مطلب یہ تھا علی تم عبد البد کو نہیں جان رہے, بیٹھ جاؤ. عبد البد نے دوبارہ مسلمانوں کو للکارا, دوبارہ پکارا کہ کیا خیال ہے تم لوگوں کا جو تم سب لوگ خاموش بیٹھے ہو اپنے دین کے بارے میں, کیا خیال ہے تم سب کا جو خاموش بیٹھے ہو اپنے رسول کے بارے میں. حضرت علی جوش میں پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے. حضرت علی نے کہا, یا رسول اللہ, یہ میرے لیے للکار ہے اور میں اس سے مبارزہ کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اجازت دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹرپن اتار کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھی اپنی تلوار. حضرت رسول اللہ کی تلوار جس کو ذوالفقار کے نام سے سیرت کے اندر مینشن کیا جاتا ہے, رسول اللہ نے اپنی تلوار حضرت علی کو تھمائی, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی, اللہ میں نے عہد کے موقع پر حمزہ کو کھویا ہے, میں خندق کے موقع پر علی کو نہیں کھونا چاہتا. اور اس کے بعد ان کو اللہ کے حوالے کر کے عبد البد کی طرف بڑھا دیا. اور یہ حقیقت ہے کہ عبد البد نے جب حضرت علی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا, آپ دیکھیں نا ایک ہیوج انسان سامنے کھڑا ہے جس کے چہرے کے اوپر بھی سختی ہے اور بیریئر ہے بہت سخت, اور جس سے پورا عرب ڈرتا ہے, وہ اپنے سامنے مقابلے کے لیے حضرت علی کو آتے ہوئے دیکھ رہے, تو مس میچ ہو گیا نا, بالکل مس میچ. تو اس کو بھی ہنسی آنے لگی کہ مجھ سے کون جو ہے یہ لڑنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. عبد البد نے حضرت علی کو آتے دیکھا تو ان سے کہا, تم مسلمانوں میں تم سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے جو میرے مقابلے پر آ سکے. حضرت علی نے کہا, میں ان سارے مسلمانوں میں سب سے لوئسٹ مومن ہوں, لیکن تم صرف مجھے ہی ڈیزرو کرتے ہو. کتنی بڑی بات تھی, اس کو اس کی حقیقت بھی بتا دی اور اپنے آپ کو بھی ہمبل رکھا. یہ نہیں کہ ہاں دیکھو میں ہوں مسلمان طاقتور, میں ہوں کریجیس, میں تمہارا مقابلہ کروں گا, نہیں. کہا میں مسلمانوں میں مومنین میں سب سے لوئسٹ ہوں, کم ایمان والا ہوں لیکن تمہارے لیے میں ہی ڈیزرو کرتا ہوں. پھر حضرت علی نے اس کو دو باتیں کہیں. حضرت علی نے کہا کہ میں مبارزہ کرنے سے پہلے تمہیں دو آپشن دیتا ہوں. ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو. اور عبد البت نے کہا اگر میرا سر جہنم کی ڈیپتھ میں بھی چلا جائے تو بھی میں یہ کلمہ زبان سے نہیں بولوں گا. دوسری بات حضرت علی نے کہی کہ دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں, میں وارن کرتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ, اللہ کے رسول سے جنگ مت کرو. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول اللہ کی مدد کے ساتھ اس وقت اللہ کے رسول کی سپورٹ حضرت علی کے ساتھ تھی, اس لیے کہ ٹربن حضرت علی کے سر پر تھی اور ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کی تلوار تھی. تو انہوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ, اللہ کے رسول سے جنگ نہ کرو. عمر بن عبد البود نے کہا کہ اگر میں نے اب یہ کیا جبکہ تم میرے سامنے آ چکے ہو مقابلے کے لیے تو بچے میرا مذاق اڑائیں گے کہ میں ایک بچے سے ڈر کر مبارزہ کے خوف سے واپس پلٹ گیا. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ علی نے کہا میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا. عمر نے کہا کہ تمہارے والد تو میرے پرانے دوست تھے, میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا. یا ابن اخی میرے بھائی کے بیٹے لا ارید اقتل, میں نہیں ارادہ کرتا کہ میں تمہیں قتل کروں, تو میں تو چاہتا ہوں کہ جو مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ نکل کر آئیں اور وہ میرا مقابلہ کریں. علی نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم مجھے مارنا نہ چاہتے ہو لیکن کیونکہ تم اللہ کے دشمن ہو میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں. اور پھر آتا ہے کہ حضرت علی نے, جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ڈاکیومینٹریز میں کہ وہ جب مقابلے میں آمنے سامنے دو لوگ ون ٹو ون ہوتے ہیں تو ایک سے ایسے رائٹ لیفٹ بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو حضرت علی نے اس کو ایسے ہی اتنا بھگایا رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ. آپ کو پتا نا جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو رائٹ لیفٹ کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. حضرت علی نے ڈائریکٹ تلوار کا اٹیک نہیں کیا, رائٹ سے لیفٹ رائٹ سے لیفٹ, جیسے آپ نے کبھی ومبلڈن کھیلتے ہوئے اگر پلیئرس کو دیکھا ہو تو یہاں سے وہاں بال کے پیچھے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بھی آتا ہے سیرت میں کہ یہ رائٹ سے لیفٹ کرتے رہے. حضرت علی تھک گیا عبد البت, اسی تھکن کے اندر جو تھا وہ تھا حضرت علی جو تھے انہوں نے پوری طاقت سے اس کے اوپر جو تھا وہ حملہ کر دیا اور اس کو گردن سے پکڑ لیا پیچھے سے. جب گردن سے پکڑا اس کو تو ایک دم سے یہ ڈس بیلنس ہوا اور گر گیا عبد البت. اب حالانکہ کوئی وار نہیں کیا ابھی, صرف پیچھے سے گردن سے پکڑا اور یہ گر گیا. اور جیسے انگریزی میں کہتے ہیں دا بگر یو آر دا ہارڈر یو فال, جب یہ عبد البت گرا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اتنی گرد اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی, جیسے کوئی پہاڑ کے برابر چیز گرتی ہے تو گرد اٹھتی ہے نا ایک دم سے, تو کہتے ہیں عبد البت جب گرا تو ہمیں خوب بہت سی جو ہے وہ گرد اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی. جب یہ گرا حضرت علی فوراً اس کے سینے کے اوپر اپنا ڈیگر نکال کر جو اس کے سینے پر آ گئے تاکہ اس کا کام جو ہے وہ ختم کر دیں. یہی موقع تھا جس وقت عبد البت نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. آپ نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت علی نے ایک ویریئر کو قابو کر لیا تھا اور حضرت علی نے اس پر قابو پا ہی لیا تھا کہ اس نے آخری ٹائم پر حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. یہی تھا عمر بن عبد البت, اس کی بیک گراؤنڈ اسٹوری ساری یہ تھی. جب اس نے چہرے پر حضرت علی کے تھوکا تو حضرت علی جو تھے وہ اٹھ کر فوراً کھڑے ہو گئے اور مسلمانوں کی طرف واپس پلٹ گئے. اب سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ علی نے اس کے اوپر قابو پا لیا تھا اور علی اس کو چھوڑ کر آ رہے ہیں. عبد البت جو تھا اس کے اندر تو گرج تھا, اس کے اندر تو انیموسٹی تھی. علی جب اٹھے اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ علی پلٹ رہے ہیں, اس نے حضرت علی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے فوراً اٹھا. جب یہ اٹھا تو علی نے رسول اللہ کی جو تلوار تھی ذوالفقار تلوار وہ جو تھی اس کے سینے کے اندر تھی وہ ڈال دی. یعنی مقابلہ انہوں نے جو بھی کیا اور بدلہ انہوں نے جو بھی لیا وہ اللہ کے دشمن سے لیا, اپنے دشمن سے نہیں لیا. اس لیے کہ حضرت علی صحابہ کو بعد میں بتایا کرتے تھے کہ میں نے اس کے سینے پر بیٹھنے کے باوجود خنجر اس کی گردن میں کیوں نہیں اتارا, اس لیے کہ اب تک تو میں صرف اور صرف اس سے اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا. جب اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا اگر تب میں اپنا ڈیگر اس کی گردن میں اتار دیتا تو چانسز یہ تھے کہ میرا جو انٹینشن تھی اس میں اپنا ریونج اپنا بدلہ شامل ہو جاتا, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں قیامت کے دن کسی بھی انسان کا خون اپنے بدلے کی وجہ سے اپنے نام اعمال میں لے کر اٹھوں. تو یہ خوبصورتی تھی صحابہ کی جو آپ کو اور مجھے جو ہے وہ آخری وقت تک نظر آتی ہے. اور جب یہ عبد البت اس طرح سے گرا دوبارہ سے ذوالفقار تلوار کے حملے کی وجہ سے علی نے جو کیا تھا تو صحابہ کی بلند آواز جو تھی تکبیر کی اللہ اکبر کی وہ بلند ہو گئی. اس طرح آپ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا جو مسلمانوں کی فوج کے فلیگ بیئرر تھے. وہ کہتے تھے کہ جھنڈا تو میں اٹھاتا تھا لیکن ہم سب میں طاقتور علی رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے. تو یہ حضرت علی کی کریج ہے جو آپ کو مختلف مواقع پر ملتی ہے. تو میں نے آپ کے سامنے بہت ہی کم ہائی لائٹس رکھی ہیں, آپ اگر کتابیں پڑھیں اور سیرت علی پڑھیں تو آپ کو ایک سے ایک بہادری کی مثال جو ہے وہ ملتی ہے. پھر حضرت علی کی یاد ہے کہ حضرت علی بہت زیادہ نالجیبل بھی تھے, بہت علم رکھنے والے بھی تھے, لیکن ایک حدیث کہہ کر جو ہمارے معاشرے کے اندر کوٹیشن کوٹ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے کچھ اس طرح سے, یہ فیبریکیٹڈ ہے, یہ صحیح نہیں ہے. صحیح, حضرت علی نالجیبل تھے, دس از رائٹ. लेकिन एक बहुत कॉमनली जो है वो आपको सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, आपके वेबसाइट पेजेस के ऊपर, गूगल पर आपको एक कोट मिल जाता है कि शायद मुझे एग्जैक्ट अल्फाज याद नहीं आ रहे कि शायद मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से उसके अल्फाज आते हैं। ये ऑथेंटिक नरेशन जो है ये नहीं है, तो जरा इसको फॉरवर्ड करने में कृपया रहिएगा। एक ताबी आते हैं अता इब्न रबा, उनसे एक मरतबा पूछा गया कि अल्लाह के रसूल के जो सहाबा थे उनमें सबसे ज्यादा नॉलेजेबल कौन था, तो आपने कहा कि अली सबसे ज्यादा नॉलेजेबल थे, उससे ज्यादा नॉलेजेबल मैं किसी को जानता नहीं था। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, इनका नाम हमने कई दफा सुना है, जो कुरान के मुफस्सिर थे, और इब्न अब्बास को कुरान के मुफस्सिरों का भी लीडर कहा जाता है, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के लिए खास दुआ की थी। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु है वो कहा करते थे कि अल्लाह ताला ने जो नॉलेज है उसको अगर 10 पार्ट्स में सहाबा में डिवाइड किया है, यानी अगर नॉलेज को, सहाबा की नॉलेज को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो इब्न अब्बास कहा करते थे कि सिर्फ 9 पार्ट्स अली के पास है, बाकी 1 पार्ट बाकी सारे सहाबा के पास है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह ताला ने इतनी फरासत, इतना जहन और इतनी इंटेलेक्ट दी हुई थी। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं हज़रत अली के बारे में, इज़ा सबता लना शैउन अन अलीयुन लम नअदिल इला गैरिही, जब अली कुछ बता देते हैं या जब अली कुछ स्टेब्लिश कर देते हैं तो फिर हमें फर्दर उसको चेक करने की जरूरत नहीं होती, यानी वो इतनी ऑथेंटिक बात करते हैं, इतनी ही हक की बात करते हैं। तो करेजियस थे, नॉलेजेबल थे, हमने कल बात की थी कि उनके अंदर जोहद बहुत ज्यादा था, इबादत गुजार बहुत ज्यादा थे, दुनिया की टेम्पटेशन जो थी वो उनको अट्रैक्ट नहीं करती थी, उनका सारे का सारा ध्यान अपनी आखिरत के गोल की तरफ होता था। तो सॉफ्ट हार्टेड, नॉलेजेबल, करेजियस, जोहद, आबिद, इबादत गुजार, इन सब के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी अपने क्लाइमेक्स पर थी, बेहतरीन तरीके से इनके अंदर अल्लाह ताला ने लीडरशिप क्वालिटीज रखी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपनी जिंदगी में यमन का गवर्नर अपॉइंट किया और इनको यमन जाने का कहा। रसूलुल्लाह ने कहा कि आप यमन जाइए और आप वहां के मुसलमानों को संभालिए। इस पर हज़रत अली ने कहा, या रसूलुल्लाह, वो मुझसे डिसीजंस करवाएंगे, आप मुझे जिम्मेदारी देकर वहां भेज रहे हैं, वो मुझसे रूलिंग्स मांगेंगे, वो मेरे डिसीजंस जो हैं वो अपने डिस्प्यूट में तलब करेंगे और मैं अपने आप को इसके लिए क्वालिफाइड नहीं समझता। तो सीरत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की चेस्ट पर स्ट्रक किया, हज़रत अली की चेस्ट पर हाथ मारा, जोर से हाथ मारते, इस तरह आपने 2-3 दफा हज़रत अली की चेस्ट पर हाथ मारा और कहा, अल्लाह मतबाना हो वाहि कल्बहु, अल्लाह जो है, अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने अली के लिए दुआ की कि अल्लाह इनकी जुबान को साबित कदमी और इस्तेकामत दे दे, यानी मुराद ये थी कि अल्लाह इनकी स्पीच में कॉन्फिडेंस दे दे, जो ये बोलें एतमाद के साथ बोलें। और आप ये लीडरशिप क्वालिटी के अंदर बहुत ही मेन करेक्टरिस्टिक आती है कि वही इंसान लीडर बनता है कि जो बोले कन्विक्शन के साथ बोले। आप इमेजिन करें कि आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो और आपकी अपनी जुबान लड़खड़ा रही हो और आप खुद 10 दफा सोच रही हो और आप खुद उसके ऊपर श्योर ना हो जो आप दूसरे को करने को कह रही है, तो आपकी बात के अंदर, आपके कलाम के अंदर कभी वजन पैदा नहीं होता। आप बात ऐसे करें कि जिसमें आपका भी फुल कन्विक्शन है, जिस पर आपका फुल ईमान है, जिस पर आप पूरी तरह से अमल करने की कोशिश करती हैं, अल्लाह आपकी जुबान में असर दे देता है। हमें क्यों लगता है बास स्कॉलर्स के बारे में कि इनकी बात सुनते हैं तो दिल पर लगती है, बास लोग जिनको स्कॉलर कहा जाता है लोगों की बातें सुनते रहते हैं लेकिन उनके अमल में तब्दीली नहीं आती। शायद इसकी वजह यही होती है कि कहने वाले के अंदर अपने अमल की कमी होती है। अगर जिस दिन हमारे अमल के अंदर बेहतरी आना शुरू हो गई, जिस दिन हम जो कहेंगे उस पर अमल करना हमने शुरू कर दिया या हमने उस पर अमल की कोशिश शुरू कर दी, अल्लाह उस दिन से हमारी जुबानों के अंदर असर और तासीर डाल देगा इंशाल्लाह। 100% रूल नहीं है लेकिन बहरहाल जो बोलने वाले हैं उनके लिए एक अच्छा इंसेंटिव है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ 100% रूल नहीं है इसलिए कि ये बताएं कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन तरीके में तबलीग करने वाला और बताने वाला और कन्विक्शन के साथ बोलने वाला कोई हो सकता था? उनसे बेहतर तो कोई नहीं हो सकता था। उसके बावजूद कुफार कुरैश उनकी बात तो सबके सब नहीं मान गए। तो 100% रूल नहीं है लेकिन कम से कम अगर आप और मैं किसी को दीन की तरफ बुलाने वाले हैं तो हम अपने लिए इस चीज को जरूर अपने सामने रखें कि हम जो बोलें उस पर अमल करें। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में आपको मुझे कहा है, अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि वतनसौन अन्फुसकुम, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। तो इंसान जो बोले उस पर अमल करने की अपनी तरफ से हत्तुल इम्कान कोशिश करे। तो अल्लाह के रसूल ने भी हज़रत अली के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला अली की जुबान को साबित कदम कर दें, इनकी जुबान में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दे दें, वाहदी कल्बा हो और अल्लाह इसके दिल को हिदायत दे दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इस दिन के बाद मुझे कभी किसी फैसले को करते हुए मुश्किल नहीं हुई। कहते हैं मुझे कभी किसी फैसले को करते हुए सेकेंड थॉट्स नहीं आए। کہ میں یہ نہ کروں یہ کر لوں، یہ نہ کروں یہ کر لوں، یعنی اللہ کے رسول کی دعا جو تھی وہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو گئی. اس لیے حضرت علی جو تھے وہ بہت ہی کانفیڈنٹ لیڈر مسلمانوں کے بنے. حضرت علی کے لیے کیونکہ نالجیبل تھے تو حضرت علی کے بہت سے اشعار آپ کو کتابوں کے اندر مل جاتے ہیں. حضرت علی پوئٹری بہت اچھی کیا کرتے تھے. حضرت علی کے کوٹ کوٹیشنز بہت اچھے ہوتے تھے. اور حضرت علی کے کوٹیشنز کے لیے آتے ہیں کہ بہت ہی ایکوریٹ کوٹیشنز ہوتے تھے، یعنی بہت ہی گہری بات کم الفاظ میں کر دیا کرتے تھے. یہی کریکٹرسٹک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. آپ نے اپنے لیے کہا تھا انا جواب میں الکلم، اللہ نے مجھے جو ہے وہ کلام کے اوپر بہت بڑی کمانڈ دی ہے کہ میں بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں. اور رسول اللہ کا جواب میں الکلم ہونا آپ کو مصنوع دعاؤں کے اندر بہترین انداز میں نظر آتا ہے. کبھی ہم خاموشی سے سر جھکا کے جائے نماز پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم دعا مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں الفاظ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. خاموشی سے ہم کہتے ہیں، پھر ہم یہ سوچتے ہیں دل کے اندر، اللہ آپ کو تو میری ساری خواہشات پتہ ہے نا، بس میری ساری دعائیں قبول کر لیں. کبھی ہم بولنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں الفاظ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. ایسے میں آئیڈیل چیز کوئی کتاب جس میں مصنوع دعائیں موجود ہیں، جس میں مصنوع دعائیں لکھی ہوئی ہیں عربی اور ترجمے کے ساتھ، اس کو ہینڈی رکھیے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں. اور آپ ایک ایک دعا پڑھیں گی ترجمے کے ساتھ، آپ کو اندازہ ہوگا اللہ یہ تو میں یہی چیز تو مانگنا چاہ رہی تھی، یہ تو مجھے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، شاید میرے دل کی پکار یہی تھی. اللہ کے رسول رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، فطرت کو پکڑ کر سمجھنے والے تھے یہ انسان اصل میں چاہتا کیا ہے، انسان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اللہ نے ان کو یہ فراست، اللہ نے ان کو یہ ایکوومن دیا تھا. تو جب آپ کو لگے کہ دعا کرتے میں آپ کے لیے الفاظ کی شارٹیج ہو رہی ہے، آپ مصنوع دعاؤں کی کتاب ہینڈی رکھیے اور مصنوع دعائیں جو ہیں وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین طریقے سے نوازیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی آتا ہے کہ حضرت علی بھی بہت بڑی بڑی باتوں کو، گہری باتوں کو چند الفاظ میں بیان کر دیا کرتے تھے. اب ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ایک وقت تھا کہ مسلمان کتابیں پڑھتے تھے اور کتابیں پڑھ کر جس کو ہم اپنے اخباروں کے اندر بھی، مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں جو نیوز پیپر آتے تھے اردو کے، اس میں اقبال زرعی کے نام سے ایک پیسج، ایک کالم بنا ہوا ہوتا تھا جس میں کوٹیشنز آتے تھے، گولڈن ورڈز آتے تھے، اس طرح سے کسی کی ایڈوائسز آتی تھی. مسلمان کتاب پڑھتے تھے اور آگے اس کو فارورڈ کر دیا کرتے تھے. جب سے سوشل میڈیا کا ٹائم آیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے نعمت کے طور پر سوشل میڈیا دیا، اس سوشل میڈیا سے بعض اوقات فتنے بھی بہت پھیلے اور کئی مختلف اینگل سے فتنے پھیلے. علم کا فتنہ بھی اس سوشل میڈیا نے پھیلایا ہے. جیسے پازیٹیولی علم سے فائدہ لوگوں کو ہوا ہے، ایسے ہی نیگیٹیولی علم کا فتنہ بھی پھیلا ہے. اور وہ ایسے پھیلا ہے کہ جو علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، الحمدللہ ہم بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن یقیناً ہمارے لیے علی کی محبت ان محبتوں کے بعد آئے گی جو محبتیں اللہ نے مجھے ٹاپ پرائرٹی پر رکھنے کو کہی، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. اس کے بعد ہم یقیناً ان سارے صحابہ کو محبت کے لیول پر رکھتے ہیں. جنرلی ہم سب صحابہ کی رسپیکٹ اور عزت کرتے ہیں. بعض لوگ جو حضرت علی سے ایکسٹرا آرڈینری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں ایک پرابلم یہ رہی کہ انہوں نے جہاں کوئی اچھا کوٹیشن دیکھا، جہاں کوئی اچھا گولڈن ورڈ دیکھے، گولڈن لائنز دیکھی، اس کو حضرت علی سے منسوخ کر دیا. حالانکہ حضرت علی کے کوٹ بہت کم ہیں جو کہ اوتھینٹک ہیں، صحیح ہیں اور جینوئن ہیں، بہت کم ہیں. آپ کو جتنا بھی گوگل کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر یا آپ کے فیس بک کے اوپر کوٹس ملتے ہیں، اور خاص طور پر جب امام علی لکھا ہوا ہوتا ہے. سو یو نیڈ ٹو بی کیئرفل. ہم حضرت علی کو امام علی نہیں کہتے. امام کا جنرل مقام کیا ہوتا ہے؟ امام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو انسانیت کے لیے امام بنایا، تو امام کا مطلب کیا تھا؟ مسجد بنائی ہے، اس میں حضرت ابراہیم جو ہیں وہ نماز پڑھاتے ہیں. امام ان جنرل مطلب ہوتا ہے لیڈر، کوئی بھی آپ کو جو ہے آگے لے کر چلنے والا، جس کے پیچھے پیچھے آپ چلیں. ہم صحابہ کو امام نہیں کہتے، حالانکہ سب ہمارے لیڈر ہیں الحمدللہ، سب ہمارے رول ماڈل ہیں. ہم حضرت علی کو امام علی نہیں کہتے، ہم حضرت علی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جو اسکالرز نے ٹرمنالوجیز ڈیفائن کر دی ہیں، یو ہیو ٹو اسٹیک آن اٹ. یہ بات کلیئر ہوئی؟ ہم حضرت علی کو امام علی نہیں کہتے، ہم حضرت علی کو علی علیہ السلام بھی نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں علی علیہ السلام. ہمارے علم کے مطابق، ہمارے اہل سنت والجماعت کے مطابق یہ چیز ڈیفائن ہے کہ انبیاء کے ساتھ آپ علیہ السلام لگاتے ہیں. حالانکہ علیہ السلام اگر آپ اس کو لٹرل مفہوم میں دیکھیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. علیہ السلام آپ کسی کو دعا دے رہے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو یا ان پر سلامتی ہو، کوئی مذائقہ نہیں ہے. लेकिन बात क्या है, अगेन दीन के अंदर आपने और मैंने उस कदम से आगे नहीं उठाना कदम जो कि इल्म वाले कदम जो है वो अपना रसूलुल्लाह की तालीमात, सहाबा की तालीमात, ताबेईन की तालीमात और तबा ताबेईन की तालीमात में उठा चुके हैं। तो हमारे यहाँ ये जनरल कंसेंसस है कि हम अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हम अली अलैहिस्सलाम नहीं कहते, हम इमाम अली नहीं कहते। जब आपका बहुत दिल चाह रहा हो कि आप कोर्ट को आगे फॉरवर्ड करें तो प्लीज दिस इज अज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तो कोर्ट्स की बात कर रही हूँ, आज आपके फेसबुक के ऊपर और आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो इमेजेस घूमते रहते हैं जिसके ऊपर हदीस कह के लिखा होता है, हदीस का रेफरेंस होता है, हदीस का नंबर होता है, मैंने कई दफा आई एम श्योर मैंने 90 टाइम्स जब भी हदीस को वहां से खोलकर किताब में चेक किया है उस नंबर पर वो हदीस नहीं होती। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। ये अल्लाह के रसूल के ऊपर जो है झूठ घड़ना हो जाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑथेंटिक नरेशन आती है जिसका मफहूम है कि जिसने जानते पूछते हुए मुझ पर झूठ घड़ा वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। अब आपको अगर पता चल गया है कि ये इल्म का फितना ऐसे फैल रहा है, उन चीजों को हदीस कहकर आपको रेफरेंस लिखा हुआ मिलेगा सही बुखारी सही मुस्लिम और आपने नंबर लिखा होगा 1056, आप किताब खोले आपको सही मुस्लिम के अंदर सही बुखारी के अंदर 1056 पर वो हदीस नहीं मिलेगी। सही बुखारी की मुख्तलिफ शराह लिखी गई है, मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने हदीस को डिफाइन किया है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई, उस वक्त क्या हालात थे, किससे कही गई और रसूलुल्लाह का इससे क्या मतलब था, मुख्तलिफ उसके वॉल्यूम्स हैं। कोई सही हदीस सही बुखारी आपको 7 वॉल्यूम भी मिलेगी, कोई आपको 12 वॉल्यूम भी मिलेगी, कोई आपको 24 वॉल्यूम भी मिलेगी, बट द डिफाइन थिंग इज दैट कि अहदीस का नंबर फिक्स्ड है। अगर कोई ये कहकर सोशल मीडिया पर हदीस कोट करता है सही बुखारी की कि ये हदीस नंबर 546 है और वो आपको एक किताब में 546 पर नहीं मिलती, वो आपको किसी सही बुखारी में 546 पर नहीं मिल सकती, तो प्लीज अहदीस को फॉरवर्ड करने से पहले बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाए। हम अपनी तरफ से इंटेंशन अच्छी रखते हैं, हम चाहते हैं हम दीन प्रमोट कर रहे हैं, हम समझ रहे होते हैं कि हम अपनी तरफ से जो है वो नेकी का काम कर रहे हैं और उसके बाद अहदीस के नीचे लिखा हुआ एक अलग से मैसेज भी आ जाता है कि अगर आप इसको प्रमोट करेंगे 10 लोगों पे तो आपकी पता नहीं कौन सी मुश्किल दूर हो जाएगी और कौन सी आपकी जो है वो परेशानी का हल निकल आएगा और आपको पता नहीं कितनी रहमतें और ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। याद रखिये सवाब अजर इबादत ये सब की सब अल्लाह के रसूल बता करते हैं। अगर आज कोई आपको नए तरीके से बताता है कि अगर आपने आज के दिन में ये खर्चा किया और उसके बाद आपको इतना अजर और इतना अजर और इतना अजर मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगा, दिस इज नॉट डिफाइंड। जहां तक रसूलुल्लाह ने हमें बताने में एहतियात रखी और ब्रेक्स लगा दिए, हमें भी वहीं पर ब्रेक्स लगाना है। अहदीस को आगे फॉरवर्ड करते हुए बहुत केयरफुल रहे, या तो आप डेड श्योर है कि वो हदीस उस किताब की है और उस किताब में उसी नंबर पर मौजूद है तो फॉरवर्ड कीजिए, वरना प्लीज अपने इल्म को इतना रखें कि बस आपने पढ़ लिया, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इल्म हासिल करने वालों में शामिल करें। अब ये बताएं कि इतना सोशल मीडिया जब इस फितने के साथ आगे बढ़ रहा है तो क्या हम मुसलमान औरतों को इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है? दिस इज अ डायर नीड ऑफ टाइम कि हम मुसलमान औरतें जिनको अल्लाह ने इतनी फुर्सत दी है, जिनको अल्लाह ने इतने रिसोर्सेज दिए हैं, हम इससे कौन है जो अगर कुरान पढ़ने निकलेगी तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे? हम इससे कौन है? मिसाल के तौर पर जो कुरान का कोर्स करते हैं, यहाँ बहुत से चेहरे ऐसे जिन्होंने कुरान के कोर्सेज किए होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह फौजिया जिनका ये घर है कितने सालों से इंस्टीट्यूट के साथ अटैच है। क्या फौजिया का बेटा जब इन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था तब इनका बेटा 10 साल का था, आज 20 साल गुजरने के बाद भी मिसाल के तौर पर इनका बेटा 10 साल का ही है क्योंकि इन्होंने अपने घर पर तवज्जो नहीं दी? ऐसा होता है क्या? जो अल्लाह के कामों में लगता है अल्लाह उसके कामों में लग जाता है। तो इल्म हासिल करना इज अ डायर नीड। हम मुसलमान औरतें कब तक जो है वो अपनी सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग की हद तक और अपनी गॉसिप्स की हद तक और सिर्फ एक दूसरे को डिस्कस करने की हद तक और कमेटी पार्टीज तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे? सिर्फ रमजान इल्म हासिल करने का महीना नहीं है, रमजान तो अल्लाह ने कुरान के साथ जुड़ने का महीना बनाया। हकीकत है कभी कभी दिल करता है कि रमजान के अंदर ये प्रोग्राम्स नहीं होने चाहिए। मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ लेकिन इसको समझें, रमजान स्पिरिचुअलिटी गेन करने का महीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के अंदर अपनी कमर कस लिया करते थे, अपना मेजॉरिटी टाइम अपनी इंडिविजुअल इबादत पर लगाया करते थे। हाँ दुनिया के काम भी होते थे, हजवात भी जो है वो बहुत सारे जो है वो रमजान के अंदर हुए, लेकिन रमजान स्पिरिचुअलिटी गेन करने का महीना। हमें ये इसलिए सिर्फ लालच आती है, हमें या हम जैसे लोगों को ये लालच सिर्फ इसलिए आती है कि हम इस महीने में 30 दिन को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करके खवातीन को कुछ ना कुछ पहुंचा सकते हैं, वरना क्या 11 महीने इल्म हासिल करने के नहीं? क्या 11 महीने में हम थोड़ा सा वक्त अल्लाह के दीन को नहीं दे सकते? کس نے کہا ہے کہ دن کے 24 گھنٹے دیجئے؟ کس نے کہا ہے کہ دن کے 12 گھنٹے دیجئے؟ کس نے کہا ہے کہ ہر دن دیجئے؟ اپنے اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق، ہفتے میں 2 دن، ہفتے میں 3 دن، ہفتے میں 4 دن، مہینے میں 2 دن، مہینے میں 1 دن، لیکن اہمیت تو سمجھیں. ہم ایسے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس دین کی ہم نے بیس سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جس دین کی روح کو ہم نہیں جانتے، جس دین کی اہمیت ہماری زندگیوں میں صرف نماز روزے حج کی حد تک رہ گئی. اس کی اہمیت کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آگے آپ اور میں ایسی نسل کو پروان چڑھانے والے بنیں گے کہ جو آگے سے آگے اس علم کو پھیلانے والی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے علم دیا ہے، اس علم کی روشنی میں پلیز کیئرفل ہو جائیں. سوشل میڈیا کے اوپر دین کے نام پر جو چیز آتی ہے، ہر چیز بالکل ٹھیک نہیں ہوتی. اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ مجھے حق سنا، اللہ مجھے حق دکھا، اور اللہ مجھے حق بولنے والوں میں شامل فرما. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ حضرت علی جو تھے وہ بہترین لیڈر بھی تھے اور نالجیبل بھی تھے، ساتھ ساتھ مطلب یہ ساری صفات آپ کو جتنی بھی حضرت علی کی میں نے اب تک بتائیں، یعنی کہ بہادر، عبادت گزار، زہد رکھنے والے، بہترین لیڈر، واریئر، جنگجو بھی تھے، اپنے آپ کو کنوکشن کے ساتھ تیار رکھتے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، ان سب کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ شوہر بھی تھے. ایسا نہیں تھا کہ ایک ایسپیکٹ کو زندگی کے پکڑ لیا تو باقیوں کو نگلیکٹ کر دیا. ایسا نہیں تھا کہ اب کیونکہ میں کاروبار کرنے والا بہت کامیاب بزنس مین ہوں تو گھر والوں کو ٹائم دینے کے لیے میرے پاس تو فرصت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ میں اتنا اچھا کما رہا ہوں، اتنی اچھی جاب کر رہا ہوں، شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنے سارے حقوق ادا کر رہا ہوں تو مجھے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مسائل ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ میں نے آلریڈی باہر کی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں تو کبھی چل کر کچن میں اپنی بیوی کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا. ایسا معاملہ نہیں ہے. جو بیلنس آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے، وہی بیلنس آپ کو صحابہ کی زندگیوں میں ملتا ہے. ان ساری کریکٹرسٹکس کے ساتھ، ان ساری صفات کے ساتھ حضرت علی جو تھے وہ ایک بہت ہی محبت کرنے والے شوہر بھی تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے لیے آتا ہے کہ یہ حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہاں تک واسط سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بالکل حضرت فاطمہ کے لور تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنے کمپیشنیٹ اور اتنے لونگ تھے. حضرت فاطمہ بھی اس طریقے کا بہت خیال رکھا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہوا ہے، حضرت علی کی عمر تقریباً 30 سال کے قریب تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اولادوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے. حضرت فاطمہ اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھیں. حضرت فاطمہ کے لیے آتا ہے کہ حضرت فاطمہ بول چال میں، بولنے میں اور چلنے پھرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھیں. بہت ہی پیاری خاتون تھی، اور حضرت علی نے اپنے رسول کی اس پیاری بیٹی کو بہت سنبھال کر اور بہت محبت سے بھی رکھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چکی پیس پیس کے چھالے پڑ گئے تھے، بلسٹر ہو گئے تھے. تو حضرت فاطمہ کو شرم آتی تھی کہ وہ جا کے اپنے والد سے کہیں کہ مجھے کوئی غلام دے دیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو جو تھا وہ وار سپوائل کافی ملے تھے، مال غنیمت کافی آیا تھا. حضرت علی آئے تھے اپنی بیوی کے لیے درخواست کرنے کے لیے کہ آپ فاطمہ کو ایک غلام دے دیں، اس لیے کہ چکی پیس پیس کر اور پانی بھرنے سے، مشکیزہ میں پانی بھرنے سے جو ہے ان کے جسم کے اندر جو ہے وہ چھالے پڑ گئے ہیں. رسول اللہ نے کیا کیا تھا اس موقع پر؟ اپنی بیٹی کو کہا تھا اچھا ایک نہیں، میں تمہیں 4 نوکر بھجواتا ہوں. آپ نے فاطمہ کے پاس گئے اور ان کو تسبیحات فاطمی بتایا. تسبیحات فاطمی وہی ہیں جو آپ اپنے فرض نمازوں کے بعد جو ہیں وہ اذکار پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمد للہ، اور بعض روایات میں 34 مرتبہ اللہ اکبر جو ہے وہ آتا ہے. تو یہ تسبیح جو ہے، یہ وقت میں برکت، طاقت میں برکت، جسمانی برکت، روحانی برکت کے لیے ہے. اس تسبیح کو اپنا شعار بنا لیں. کتنی دیر لگتی ہے تسبیح پڑھنے میں؟ ہماری تو اسپیڈ اتنی زبردست، بلٹ ٹرین کی طرح، ہم تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر میرا خیال ہے، I'm dead sure ہم 1.5 منٹ میں پڑھ لیں گے. لیکن پلیز سوچ سمجھ کر پڑھیں، آرام آرام سے بغیر پڑھیں گے نا. اگر آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، اگر اس میں پڑھیں گے تو بہت ہو گیا تو 2 منٹ لگیں گے، 2.5 منٹ لگیں گے. بس آپ کے دن کے 12 گھنٹوں میں اگر 2 منٹ یا ٹوٹل اگر آپ 10 منٹ کر لیں 5 نمازوں کے ملا کر، اگر آپ یہ اپنا وقت لگا دیں گی، آپ کے میجر اذکار بھی ہو رہے ہیں، آپ کو روحانی اور جسمانی طاقت بھی مل رہی ہے، اور آپ کو اللہ کی صفات کو ریوائو کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے. آپ کہتی ہیں سبحان اللہ، آپ کو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے. اور جس اللہ کو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے، اور جب میں اس کے سامنے اپنا ماتھا زمین پر رکھوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے معاملات اس کے حوالے کر دیے. اب وہ پرفیکٹ طریقے سے میرے معاملات کو سنبھالے گا, جیسے وہ خود پرفیکٹ ہے ایسے ہی پرفیکٹ طریقے سے وہ میرے معاملات کو سنبھالے گا. تو اس کو ضرور اپنی عادت بنائیں تسبیحات فاطمی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تسبیحات فاطمی پڑھنے کا کہا. ہر فرض نماز کے بعد, آیت الکرسی کے بعد یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں. ہمارا ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز مکمل کرنے کے بعد پڑھتے ہیں, لیکن مسنون طریقہ یہ ہے اس کا, جو اس کا ثابت طریقہ ہے, جو صحابہ کے آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ فرض نماز کے بعد اپنی دعائیں پڑھا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے شاید میں نے پہلے بھی بتایا کہ مسنون دعائیں سلام پھیرنے سے پہلے اور سلام پھیرنے کے بعد دونوں طرح سے آتی ہیں. چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لیجیے, اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیے. اس لیے کہ جس نے آیت الکرسی پڑھی فرض نماز کے بعد, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گا اللہ اس کو داخل فرمائے گا. کانشیس ہو کر آیت الکرسی پڑھیے اور اس کے بعد فرض نمازوں کے بعد تسبیحات فاطمی پڑھ لیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے جو ہے وہ صحت و تندرستی اور روحانی طاقت عطا کریں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ کیونکہ اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھیں, ان کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ کے بعد ہو گیا, اور یہ حضرت فاطمہ کو ان کی زندگی میں رسول اللہ نے آلریڈی بتا دیا تھا. اس لیے کہ ایک موقع کے اوپر رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت فاطمہ کے پاس, تو حضرت فاطمہ کو آپ نے کچھ کہا جس کے اوپر حضرت فاطمہ رو پڑی, یعنی آپ نے بتایا تھا کہ میرا انتقال جو ہے وہ اب قریب ہے, اس پر حضرت فاطمہ رو پڑی. پھر حضرت رسول اللہ نے ایک اور دفعہ حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا, تو اس پر حضرت فاطمہ مسکرا دی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو یہ بتایا تھا کہ میرے بعد میرے گھر والوں میں سے جو سب سے پہلے مجھ سے ملے گا وہ تم ہو گے. تو اس پر حضرت فاطمہ خوش ہو گئی. حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہوا, اور حضرت علی جو کہ بہت زیادہ فاطمہ سے اپنی بیوی سے محبت کرنے والے تھے, یہ بہت زیادہ فاطمہ کو دفنانے کے بعد غمگین ہو گئے, اور ان کے یاد ہے کہ یہ بار بار قبرستان میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. آپ کو بتایا تھا نالجیبل بھی تھے اور شاعری کیا کرتے تھے, اور ایسا بہترین کمبینیشن شوہر اور محبت اور شاعری کا کہاں ملتا ہے کہ جو اپنی بیوی کے لیے شاعری نہ کرے. حضرت عائشہ کے لیے آتا ہے, حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو دیکھ کر اشعار پڑھا کرتی تھی. حضرت علی اپنی بیوی کے لیے اشعار پڑھا کرتے تھے. آپ نے کب آخری دفعہ اپنے شوہر کے لیے شعر پڑھا؟ حضرت علی کے لیے آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کی قبر پر چلے گئے, اور آپ دیکھیں کہ وہ شوہر جو بیوی کے انتقال کے بعد محبت کا اظہار کر رہا ہے, تو اس کی زندگی میں محبت کا اظہار کیسے کرتا ہوگا. تو حضرت علی نے اشعار پڑھنا شروع کیے. مالی وقفت علی القبور مسلماما, کہتے ہیں کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں قبر پر کھڑا ہو کر سلام کر رہا ہوں قبر الحبیب, اپنے حبیب کی قبر پر. فلم یورت کا جوابی, اور میرا محبوب جو ہے وہ سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا. احبیب مالک لا ترد جوابنا, میرے محبوب کیوں مجھے جواب نہیں دیتے. انسیت بعد قلت الاحباب, کیا تم سارے اچھے وقت بھول گئے جو ہم نے انجوائے کیے تھے. اور پھر اسی شاعری کو کرتے کرتے حضرت علی نے اپنی طرف سے ہی حضرت فاطمہ کی طرف سے بھی جواب دیا. ظاہر ہے حضرت فاطمہ کی طرف سے جواب نہیں آنا تھا, تو حضرت علی نے اپنی شاعری میں خود ہی جواب دیا بی بی کی طرف سے. قال الحبیب, کہتے ہیں میرے حبیب نے کہا. وکیف لی بجوابکم, آپ کیسے مجھ سے جواب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وانا رحیم جنادل وترابی, میں تو مٹی اور پتھروں کے سپورٹ کر دی گئی. تو راب محاسنی نسیتکم اکلت, مٹی خاک میری خوبصورتی کو ختم کر چکی اور میں آپ کو بھول گئی. وحاجبت ان اہلی وان احبابی, میرے محبت کرنے والے اور میری فیملی کو مجھ سے چھپا دیا گیا, یعنی کہ موت کے بعد انسان کا اور دنیا کا حجاب ہو جاتا ہے. فعلیکم منی السلام, تو میری طرف سے آپ پر سلام ہے. تقطعت منی ومنکم قلت الاحباب, اور جو محبت کے لمحے ہم نے شیئر کیے تھے وہ ختم ہو چکے. آپ سوچیں, آپ اپنے دنیا کے کام چھوڑ کر اپنی بیوی کے قبر پر جا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ, اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ محبت کا اظہار ہے اور یہ ہے ہمارے رول ماڈل. اور ذرا اپنے ایک معاشرے پر نظر ڈالیں, مردوں کا فیوریٹ کام موبائل کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے گیم کھیلنا, ایک ہوتا ہے اپنے اسٹاک چیک کرنا, ایک ہوتا ہے اپنی آن لائن بینکنگ چیک کرنا. اس سب کے علاوہ فیوریٹ کام, جہاں ان کے دوستوں کا گروپ ہو, کبھی ان کی اجازت سے ذرا کھول کے دیکھیں, بیویوں کے بارے میں ایسے ایسے جوکس ہوں گے کہ آپ کی روح میں پیروں سے لے کے سب تک آگ لگ جائے گی. اور ہم سمجھتے ہیں, اور ہم ایک بہت لائٹ موڈ میں بات کریں, کبھی بیوی, اچھا کبھی کبھی مزاق میں بیوی کو بھی بھیج دیں گے, مزاق میں مزاق طور پہ ایسے ہم لوگ جوکس کرتے ہیں جو جوکس ہمارے نہ تو سنت سے میچ کرتے ہیں نہ صحابہ کے آثار سے میچ کرتے ہیں. वो जो एक बहुत कॉमनली जो है वो पिछले दिनों व्हाट्सएप पर घूम रहा था कि डॉक्टर साहब के पास जो है वो शोहर जाता है और कहता है डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आती, नींद की दवाई मेरी बीवी खाती है और सुकून मुझे मिलता है, यानी इसकी जुबान बंद होती है तो मुझे सुकून मिल जाता है, कहने का मतलब है। और इस तरह के कई जोक्स आपको मिलते हैं। वो कब्रिस्तान शोहर जो था वो अपनी बीवी को लेकर जा रहे थे दफनाने के लिए, तो वो उनसे कहता है कि खंभा बचा के ताकि दोबारा नोट पे बैठ जाए। जिस तरह हम किसकी लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं लाइट मोड में बातें होंगी, भाई तुम तो बिल्कुल भी ह्यूमरस नहीं हो, अगर बीवी नाराज होने के देखें मुनासिब नहीं होता इस तरह का मजाक करना, तो कुछ और कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल भी जो है वो ह्यूमरस नहीं हो, तो बिल्कुल बातें समझ नहीं आती। ये होता ये है कि कुछ चीजें आप मजाक में शुरू करते हैं लेकिन वो मजाक आहिस्ता आहिस्ता आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। बीवियों को इतना डीवैल्यू किया जाता है, इतना डीवैल्यू जोक्स के अंदर किया जाता है कि जब वो कोई जेन्युइन आपको ऑथेंटिक बात भी बता रही होती है तो शोहर उस वक्त उनकी उस बात को अहमियत नहीं दे रहे होते। ये हकीकत है, बास चीजें आपको देखने में सुनने में बिनाइन लग रही होती हैं लेकिन वो अपना बहुत ही गहरा डीप इफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कर रहे होते हैं। तो हमारा अंदाज नहीं है, ये बिल्कुल गलत अंदाज है, ये बिल्कुल गलत लेगेसी है। इन अप्रोप्रिएट जोक्स को कभी कभी भी आप जो है इनकरेज ना करें। जाहिर बात है आपने अपने शोहरों की तरबियत तो नहीं कर सकता, किसकी तरबियत कर सकता है? बेटों। आप अपने बेटों की तरबियत कर सकते हैं, उनको अभी से ग्रूम करना शुरू करें। और आप उनकी तरबियत कैसे करेंगे? आपको उनके सामने ये रोल मॉडल्स रखने होंगे। इसलिए याद रखें आप अपने जिंदगी में से साइंटिफिक प्रिंसिपल, आप किसी चीज को जब किसी जगह से निकालते हैं तो अब आपको वहां पर फिल करने के लिए एक चीज चाहिए होती है, नहीं आपको मिलेगी तो वो कोई और जगह उसकी वैक्यूम जो है वो फिल अप हो जाएगी। आप जब अपने बच्चों से इनअप्रोप्रिएट लेगेसी को निकाल रहे हैं तो अप्रोप्रिएट लेगेसी को वहां फिट इन कीजिए ताकि उनका जो पजल है वो कम्प्लीट हो, ऐसा ना हो कि उनकी पर्सनैलिटी में कहीं खला रह जाए, कहीं वैक्यूम रह जाए। तो हमें इसी चीज की जरूरत है। आप और मैं वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने हीरे जवाहरात से नवाजा हुआ है, पर्सनैलिटीज की शक्ल में, मुस्लिम हीरोज की शक्ल में, कुरान की शक्ल में, सुन्नतों की शक्ल में, सहाबा की शक्ल में, और हाल हमारा यह है कि हम वो हीरे छोड़कर, हीरे निगलेक्ट करके, कंकर और पत्थर उठाकर अपने कल्चर का और अपने डे टू डे रूटीन का हिस्सा बनाए हुए हैं। तो जरूरत सिर्फ और सिर्फ अपनी अहमियत और अपना मकसद जानने की है और छोटी छोटी चीजों को जिंदगी में मोहब्बत के नाम पर शामिल करने की। अपने शोहर के साथ, इसलिए कि आप में से किसी का शोहर इसको मुझे नहीं सुन रहा, तो हम हजरत अली से यहाँ क्या सीखेंगे? मोहब्बत का इजहार करना। अब आप में जितनी भी शादीशुदा खवातीन है, आप सब जाकर आज अपने शोहर से मोहब्बत का इजहार कीजिए। आपने कैसे कर रहा है? चॉइस इज योर्स, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये आपको चीज सहाबा की जिंदगी में, रसूलुल्लाह की जिंदगी में नजर आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अज़दवाजी मामला था, जो आपके अपने बीवियों के साथ ताल्लुकात थे, खूबसूरत तरीन बेहतरीन एग्जाम्पल। उसूली तौर पर तो हर लड़के और हर लड़की को एक कोर्स कराना चाहिए उन चैप्टर्स के ऊपर उनके निकाह से पहले, ताकि उनको अंदाजा हो कि कहाँ पर नरमी करनी है, कहाँ पर फर्मनेस लानी है, कितना दरगुजर करना है, कितना कॉपरेट करना है, कितना कॉम्प्रोमाइज करना है और कितना एक्सप्रेसिव और एक्सप्लिसिट होना है रोमांटिक होने में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोमांटिक थे, सहाबा बहुत रोमांटिक थे। हम समझते हैं कि शायद दीन पढ़ लिया तो उसके बाद शोहर के सामने भी दुपट्टा लपेट के बैठे। शोहर आपका लिबास और आप शोहर का लिबास, आपको सारे का सारा फैशन अपने शोहर के सामने करना चाहिए। हम सारे का सारा फैशन जो है वो बाहर आते हुए, शोहर के सामने तो हम नाइटी में करते रहते, और बेचारा शोहर हमें उसी में देखने का आदि होते। जब कभी तैयार देख लेते हैं तो क्या उनकी आंखों की चौंक दिखा गई? जब आप यहाँ से जाती हैं, जरा अपना एक झलक अपने शोहरों को दिखाया गया, आपको उनकी आंखों में चमक नजर आ जाएगी। हम कोशिश क्या करते हैं बेचारे, हम तो हमारा तो हाल ही होता है कि 90% टाइम हमारा, अगर रमजान में हमने घरों से ना निकलना हो तो हम तो अपनी नाइटी में टाइम गुजार देते, इसलिए कि बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करता, उसी में नमाज पढ़ेंगे, उसी में उठेंगे, उसी में लेटेंगे, उसी में सोएंगे, उसी में किचन के चक्कर लगाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर सुखा लोलिए में इफ्तारी में शोहर के सामने आके बैठ जाएंगे। तो ये एंगल अपने अंदर इस चीज को डिवेलप करें। आपका रोमांटिक होना भी इबादत है, और सीखें हज़रत अली से ये चीज जिसको यहाँ पर सिखाया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए आता है कि हज़रत अली जिस तरह से बेहतरीन शोहर थे, इस तरह से बेहतरीन वालिद भी थे। और हज़रत अली के जो बेटे थे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जो कि हज़रत फातिमा से थे, इन दोनों के अंदर भी हज़रत अली की क्वालिटीज का रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा नजर आता था। حضرت علی نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے حسن کو نصیحت کی. اوسا علی والدہ حسن, علی نے حسن کو نصیحت کی. وقال یا بنیا اوسی کبھی تقوی اللہ, میرے بیٹے میں تم کو اسٹرانگلی ایڈوائز کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی تھامے رہو. وکلمت الحق فی رضا والغضب, اور اللہ کا کلمہ, اللہ کی بات, اللہ کے کلام, اللہ کے احکامات کو فرم رہو. خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو, رضا کا موقع ہو یا غصے کا موقع ہو. یا بنیا من حفر لاخیہ بئرن وقع فیہا, جو اپنے بھائی کے لیے گڑا کھودے گا وہ خود اس میں گر جائے گا. یعنی اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے میرے بیٹے, تو خود تمہارا اپنا نقصان ہوگا. ومن عجب برأیہ دل, جو کوئی خود سے امپریس ہوگا, عجب جس کے اندر عجب آئے گا, جو اپنے آپ کے اوپر ہی بہت اوور کانفیڈنس ہو جائے گا, حضرت علی نے کہا دل, وہ گمراہ ہو جائے گا. ومن استغنى بعقله ضل, جو اپنی عقل کی بیسس پر کانفیڈنٹ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا, ضل وہ سلپ ہو جائے گا. ممن خالط اندال حقیہ, جو کوئی برے لوگوں کی صحبت میں رہے گا اللہ اس کو رسوا کرے گا. ومن جالس العلماء حقیرا, جو علم والوں کے ساتھ بیٹھے گا وہ ڈگنیفائڈ اور آنرڈ ہوگا. والقناعۃ مال لا ینفد, قناعت جو ہے وہ کبھی بھی مال کو ختم نہیں ہونے دیتی, یعنی جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہنا. والادب خیر میراث, بہترین چیز جو تم پیچھے چھوڑو گے وہ ادب اور لیگیسی ہوگی. ہم پیچھے کیا چھوڑ کے جائیں گے, بڑی ہی بڑی وارڈ روبس, ڈیزائنر بیگس, بہترین گھر, بہت سا اسٹاک, بہت سے بینک اسٹیٹمنٹس, ہم بھی چاہیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کو بھی اکیلے بیٹھ کر سوچا کریں, جب میں مر جاؤں گی تو میرے بچے میرے بارے میں کیا یاد کیا کریں گے, کہ میری امی سارا دن کیا کیا کرتی تھی, میری امی سارا دن مثال کے طور پر شاپنگ کیا کرتی تھیں, میری امی سارا دن سویا کرتی تھیں, میری امی سارا دن چائے پیا کرتی تھیں, میری امی سارا دن فرینڈس کے ساتھ چٹ چاٹ کیا کرتی تھیں, میری امی سارا دن کلب میں گزارا کرتی تھیں, یا میری امی سارا دن قرآن کے اندر مصروف رہتی تھیں. آپ کیا چاہیں گی قیامت کے دن, یہ جو سارے ہمارے پہلی لسٹ تھی قرآن سے پہلے کی, دنیا میں تو ہم چاہتے ہیں مجھ سے مصروف رہے, قیامت کے دن انسان چاہے گا کہ ان میں سے میری کوئی مصروفیت نہ ہوتی, صرف یہ ایک مصروفیت میری ہوتی اللہ, اور مجھے واپس بھیج دنیا میں, میں صرف اس ایک مصروفیت میں دن گزاروں. آپ کیا چاہتی ہیں, آپ پیچھے کیا لیگیسی چھوڑ کر جا رہی ہیں اپنی اولاد کے لیے, آپ کی اولاد آپ کو کس نام سے یاد کرے گی, آپ کی کس صفت سے آپ کو یاد کرے گی, آپ کی کس کوالٹی سے آپ کی اولاد آپ کو یاد کرے گی, ہم کچھ سوچ رہے ہیں. حضرت علی نے کہا بل ادب خیر میراث, سب سے بہترین جو میراث ہے لیگیسی ہے وہ گڈ مینرز ادب ہیں. وحسن الخلق خیر قرین, تمہارا بہترین ساتھی کون ہے, تمہارا بہترین اخلاق. آپ کا بہترین ساتھی وہ نہیں جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں اور اسٹیٹس میں آپ سے بہت اعلیٰ ہے, آپ کا بہترین ساتھی آپ کا اخلاق ہے. یہ پروفاؤنڈ آپ کو جو نصیحت ہے یہ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو جو کی, یہ آپ کو کتابوں کے اندر سیرت کے مل جاتی ہے. پھر ایک ایشو جو حضرت علی کی زندگی میں اٹھنا شروع ہوا, بظاہر اتنا بڑا ایشو نہیں تھا لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو فتنے کی روٹ کاز بنایا. آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بہتان تہمت لگائی گئی تھی, واقعہ عفق جس کو کہا جاتا ہے. واقعہ عفق وہ واقعہ تھا جس نے پورے مدینہ کی ہوا کو غم زدہ کر دیا تھا, پورا انوائرمنٹ جو تھا اس کے اندر گریف اور سیڈنس آ گئی تھی, اس لیے کہ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی تھی. تو بہت ڈیٹیلڈ واقعہ ہے لیکن حضرت علی سے کنسرن یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے قریبی لوگوں کو بلا کر حضرت عائشہ کی گواہی لی, حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیسے ہیں. مختلف لوگوں سے پوچھا, انہوں نے دو مرد جو تھے, ایک اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے اسامہ ابن زید تھے. حضرت اسامہ ابن زید جو کہ آپ کے گھر میں ہی رہتے تھے, اسی میں پلے بڑے تھے, حضرت علی جو کہ 5-6 سال کی عمر سے رسول اللہ کے گھر میں تھے, آپ نے ان دونوں سے الگ الگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ریپوٹیشن کے بارے میں سوال کیا کہ تم نے اپنی امی عائشہ کو کیسا پایا. حضرت اسامہ کہتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ کی تعریف کی, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ام عائشہ میں خیر کے علاوہ کبھی کوئی چیز نہیں پائی, ان کی یہ گواہی تھی. حضرت علی سے جب آپ نے سوال کیا تو اب دیکھیں حضرت علی کی کریکٹرسٹکس ذہن میں رکھیں پوری کی پوری, کہ ان کی پرسنالٹی کیسی تھی, جیسے ان کی پرسنالٹی میں نالج تھی, ان کی پرسنالٹی میں لیڈرشپ کوالٹیز تھی, ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست اور علم دیا ہوا تھا, اس لیے ابن عباس نے کہا تھا کہ 9 پارٹ علی کے پاس تھے. اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے دو باتیں کہیں, ایک انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو اتنا آپ پریشان ہیں کیونکہ یہ تقریباً ایک مہینے تک معاملہ جو تھا یہ پینڈنگ پر رہا تھا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل کی اور رسول اللہ سخت پریشان تھے, ابو بکر سخت پریشان تھے, حضرت عائشہ جو تھیں وہ اپنے والد کے گھر چلی گئی تھیں, سب پریشانی کا اور سب تکلیف کا ٹائم تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی افیئرس جو تھے وہ امپیکٹ ہو رہے تھے. اگر آپ پورے اپنے ذہن میں انوائرمنٹ کو اور پورے بیک گراؤنڈ کو رکھیں گے تو آپ کبھی بھی حضرت علی کے اوپر جو ہیں وہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ نمبر ون آپ کے پاس اختیار ہے, آپ چاہیں تو آپ اس سے بہتر ازواج حاصل کر سکتے ہیں. اور یہی چیز تو حضرت عمر نے آپ کو بتایا تھا نا, حضرت عمر نے بھی اپنی بیٹی کو اور باقی ازواج کو کہی تھی جب ازواج نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمارا خرچہ پانی ہماری پاکٹ منی بڑھائی جائے, حضرت عمر نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ چاہے خوف کرو اس وقت سے کہ اللہ چاہے تو اللہ آپ سب سے بہتر ازواج اپنے رسول کو دے دے. حضرت علی نے بھی یہی چیز پن پوائنٹ کی کہ یا رسول اللہ اللہ چاہے تو آپ کو بہتر ازواج دے سکتے, یعنی ہم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں. دوسری چیز آپ نے کہی اور جو کہ آپ نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہی کہ دیکھیں پریشان نہیں ہوں, آپ نے کہا کہ وہ خاتون جو کہ دن رات عائشہ کے ساتھ گزارتی ہیں آپ ان سے عائشہ کے بارے میں پوچھ لیجیے, اور وہ دن رات آپ کے ساتھ گزارنے والی آپ کی کنیز تھیں, آپ کی ملازمہ تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے پوچھا تھا, اس کے اوپر آپ کی ملازمہ نے کہا تھا کہ وہ بہت سیدھی سادی ہیں, صرف یہ کرتی ہیں کہ ان کی آنکھ لگ جاتی ہے اور بکری آ کے سارا آٹا کھا جاتی ہے, یعنی ان میں کوئی کسی قسم کی کمی تھی ہی نہیں حضرت عائشہ نے حضرت عائشہ میں, اور ملازمہ نے حضرت عائشہ کے حق میں بات کی تھی. تو جب حضرت علی نے یہ بات کی تو خدا نہ خواستہ حضرت علی نے حضرت عائشہ کی نوبلٹی اور چیسٹیٹی کو کوشچن نہیں کیا تھا, یہ یاد رکھیں. لیکن یہ واقعہ اس کو وجہ بنایا جاتا ہے اور روٹ کاز بنایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان میں شروع سے فرکشن تھی. یہ بالکل ناجائز تہمت ہے ان صحابہ کے اوپر. لیکن ایک ہوتا ہے کیمسٹری کا نہ ملنا, مثال کے طور پر عین ممکن ہے اور شریعت کی اینگل سے لیجیٹیمیٹ ہے کہ دو نیک انسان ہوں, دونوں اللہ کو بہت محبوب ہوں, لیکن دونوں کے آپس میں کیمسٹری نہ ملتی ہو, ممکن ہے کہ نہیں ہے. بعض اوقات شادی ہوتی ہے مرد اور عورت اپنی اپنی جگہ دونوں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ضرور ایک میں خرابی ہوگی تو دوسرا جو ہے وہ پہلے کو چھوڑے گا. ہم ضرور یہ سمجھتے ہیں کہ جب خلا ہوگی, جب سیپریشن ہوگی, جب ڈائیورس ہوگی, یقیناً ایک میں خرابی ہوگی, یہ ضروری نہیں ہے. بعض اوقات بس کیمسٹری نہیں ملتی, بعض اوقات بس جو ہے وہ آپس میں ریپو نہیں ملتی. آخر جو تھا وہ زینب بنت جحش کا جو تھا وہ نکاح ختم ہوا تھا نا زید کے ساتھ, ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ان میں سے ضرور یہ غلط تھا, بس کیمسٹری نہیں ملتی تھی آپس میں ایک دوسرے کی. تو یہ شریعت کے اندر لیجیٹیمیٹ معاملہ ہے, اس کی اجازت ہے, یہ ویلڈ چیز ہے کہ دو نیک انسان ہوں اور دونوں کی اوپینینس الگ الگ ہوں, دونوں کے اندر جو ہے وہ کسی معاملے کے اوپر اختلاف ہو. اب یہ جو معاملہ تھا حضرت علی کا کہ یہاں حضرت علی نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ آپ چاہیں تو اللہ آپ کو بہتر ازواج دے سکتا ہے, حضرت علی سے محبت کے دعوے میں آگے بڑھنے والوں نے اسی چیز کو پن پوائنٹ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ایسی ایسی تہمتیں لگائی ہیں اور لگاتے ہیں کہ آپ اس کو زبان پر بھی نہیں لا سکتے. نعوذ باللہ اس کا ایکسٹریکٹ یہ نکلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لائل نہیں تھی, اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کون یہ آوازیں بلند کرتا ہے. ہم سب کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں, ہم کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے, اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی سے ماڈریشن سیکھی ہے. دیکھیں دو ایکسٹریمز آپ کو ملتے ہیں, ایک ایکسٹریم آپ کو وہ ملتی ہے کہ جو ایک ایکسٹریم پر گئی اور اس نے جھوٹ کا استعمال کر کے اس سارے معاملے کو اور اس کے بعد جو اختلافات صحابہ کے درمیان میں ہوئے اس کو بنا کر اس کو کھڑا کر کے ایک پورا جھوٹ کے اوپر سٹرکچر کھڑا کر دیا اور ایک پورا سکول آف تھاٹ الگ بن گیا. دوسری طرف بعض سنی اسکالرز کے اندر دوسری ایکسٹریم آئی اور انہوں نے کہا ہر معاملہ شوگر کوٹڈ, نہیں نہیں کچھ ایسا نہیں تھا, نہیں نہیں کچھ ایسا نہیں تھا, نہیں نہیں کچھ ایسا نہیں تھا. آپ کو بیلنس ایٹیٹیوڈ پر رہنا چاہیے, علم حاصل کیجئے کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے شیعہ گروپ اور سنی گروپ کے اندر جو تھیں وہ سپلٹ آیا, یہ مسلمان سپلٹ کیسے ہوئے, اس کا علم حاصل کریں. یقیناً میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کر سکوں, لیکن اس کے اندر سپلٹ کیسے آیا اس کو ضرور جانیں. آپ کو اللہ تعالیٰ خود بخود فراست دے دیں گے کہ اصل میں پرابلم کیا تھی. پرابلم اتنی سی تھی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب ٹھیک تھا, سب مس انڈرسٹینڈنگ تھی, لوگوں نے غلط سمجھا, نہیں. صرف اتنی سی بات تھی کہ دو الگ الگ رائے رکھنے والے لوگ تھے. حضرت عائشہ جس بات پر متفق, کچھ ایسے معاملات سیرت میں ہوئے رسول اللہ کے بعد, کچھ ایسے معاملات جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کا جو مرڈر ہوا تھا اس کے اوپر سپلٹ ہو گیا تھا, حضرت عائشہ اس گروپ کے ساتھ چلی گئی تھی جو گروپ علی سے ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ فوراً عثمان کے قاتلوں کو پینلائزڈ کیا جائے، فوراً ان کو سزا دی جائے. اور حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ ایک دفعہ مجھے خلافت مل جائے، یعنی میں ایک دفعہ حکومت کو کنٹرول کر لوں، میں اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کروں گا. اگر میں نے ابھی سے ان کو سزا دینی شروع کر دی تو کیونکہ یہ کوانٹٹی میں زیادہ ہیں تو مسلمانوں کے اندر انارکی پھیل جائے گی. حضرت عائشہ کا اجتماع، حضرت عائشہ کا اجماع اپنی جگہ پر ٹھیک تھا اور حضرت علی کا اجماع اپنی جگہ پر ٹھیک تھا. دونوں صحابہ ہیں، دونوں اللہ سے محبت کرنے والے، دونوں رسول اللہ سے محبت کرنے والے، دونوں شریعت کو ماننے والے، دونوں میں ایک پوائنٹ پر آ کر اختلاف ہو گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ جو جنگ ہوئی تھی صحابہ کے درمیان میں، جس کو اتنا ہائپ کریٹ کر کے بیان کیا جاتا ہے، اصل میں وہ جنگ مسلمان تو آپس میں ڈائیلاگ کر کے ریکنسائلیشن تک پہنچ چکے تھے، جنگ کی نوبت نہیں آتی. لیکن بیچ میں ایک گروہ اٹھ گیا تھا حضرت علی کے دور میں، خوارج کا، خوارج کا نام، جس کو آج ہم دوبارہ اپنے آس پاس سن رہے ہیں. یہ جو خوارج تھے، انہوں نے اصل میں شر کی آگ لگائی تھی اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے آ کر، جبکہ معاملہ جو تھا وہ ریکنسائلیشن تک پہنچ چکا تھا اور حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان میں معاملہ ڈائیلاگ سے سالو ہو رہا تھا، خوارج کے کچھ لوگوں نے آ کر حضرت عائشہ کی جو فوج تھی ان کے کیمپ میں آ کر لوگوں کو رات کے اندھیرے میں مرڈر کر دیا، اور حضرت علی کی فوج میں جا کر رات کے اندھیرے میں ان کے لوگوں کو مرڈر کر دیا. اور بیچ میں افواہ یہ پھیلا دی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا ہے. اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں جنگ ہوئی. کہیں پر بھی دو نیک لوگوں کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ساری تعلیمات نل اینڈ وائڈ ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے سارے صحابہ کی محنت کو جو ہے اس پر پانی پھیر دیں. صحابہ کے اندر تھیولوجیکلی کبھی ڈفرینس نہیں آیا. یہ کچھ پولیٹیکل ایشوز تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا کب دی جائے، بس اس کے اوپر ایشو شروع ہوا تھا، جس کو وقت کے ساتھ ساتھ اتنا بڑھایا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے دو اسکول آف تھاٹس میں بٹ کے رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی زندگی میں یہ بتا دیا تھا. اللہ کے رسول نے کہا تھا، علی تمہاری پرسنالٹی پر لوگوں کے اندر دو ایکسٹریم کیٹیگریز بن جائیں گے. ایک وہ ہوں گے جو تم سے بہت محبت کریں گے اور اس محبت کی وجہ سے تمہیں بیونڈ رینک ہائی پیڈسٹل پر بٹھا کر رکھ دیں گے، یعنی جو تمہارا مقام نہیں ہے اس سے بڑھا کر تمہیں مقام دے دیں گے. اور جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ تم کو اتنا ناپسند کریں گے کہ وہ تم کو تمہارے اصل مقام سے گرا دیں گے. اب آپ کا اور میرا عمل کیا ہونا چاہیے سوچ کر بتائیں. درمیان آپ کو اور میرا ماڈریٹ عمل ہونا چاہیے. آپ کا اور میرا وہی عمل ہونا چاہیے جتنا مقام اللہ اور اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا، ہم احترام اور ادب اور ڈیو ریسپیکٹ کے ساتھ ان کو دیتے ہیں. جتنا اللہ نے ان کی تعریف اپنے رسول کے ذریعے بیان کی، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اعتراض ہمیں اس کے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کریڈینشلز علی کے تھے اس کو ماننے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ کبھی، جس کا مفہوم ہے، کبھی کسی صحابی کے خلاف ایک لفظ زبان سے نہ نکالے. آپ نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدیہ لو انفق احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احد ولا نصیفا. رسول اللہ نے کہا، کبھی میرے کسی صحابی کو برا مت کہنا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھوں میں میری روح ہے، یعنی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرو جو سونے سے بھرا ہوا ہو، تب بھی تمہارا صدقہ، وہ احد پہاڑ کے برابر صدقہ، میرے صحابی کے ہینڈ فل صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جس وقت میں انہوں نے خرچ کیا، اس وقت خرچ کرنے کے درجات بہت زیادہ تھے. جس وقت انہوں نے قربانیاں دی، اس وقت قربانیاں کرنے کے جو اجر و ثواب تھے وہ بہت زیادہ تھے. جس وقت انہوں نے اسلام کا ساتھ دیا، اس وقت اسلام بہت کمزور تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر سے ہی حدیث موجود ہے، کبھی کسی صحابی کے لیے برے الفاظ استعمال نہ کرو. اگر ہمارے ارد گرد صحابہ کے اوپر لان تان کی جاتی ہے اور الفاظ بلند کیے جاتے ہیں، تو دیکھیں اس کا ایک ہی حل ہے، جواب میں ان پر لان تان نہیں کرنی، جواب میں علم حاصل کرنا. ہم علم حاصل کیے بغیر اگر دوسرے کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے. اور ہم یہی کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. شیعہ سنی کی گردن کاٹتا ہے، سنی شیعہ کی گردن کاٹتا ہے. اس طرح سے امت نہیں بنے گی. یہ اسکول آف تھاٹ ہے، آپ اس کو ایسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ان کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے. آپ اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ حامل رہیں، اپنے حق میں دعا کریں، اللہ مجھے حق پر قائم رکھ. اپنے حق میں دعا کریں، اللہ میری تھیولوجی کو اسٹرانگ رکھ. اپنے حق میں دعا کریں، اللہ میری اولاد کے ایمان کو مضبوط رکھ اور ان کو حق پر قائم رکھ. جو غلط کام کر رہے ہیں ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. آپ کو اور مجھے ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اور بندوق اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ اور میں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر تلواریں تھام لیں. علم حاصل کریں, اللہ آپ کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ صبر اور ٹالرنس لے کر آئے گا. آپ اور میں حضرت علی کے بارے میں وہ باتیں سنتے ہیں کہ جس سے معاشرے میں یا تو حضرت علی کے لیے محبت ڈیولپ ہوتی یا ہیٹریڈ ڈیولپ ہوتی. ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ بہت سی ایسی حقیقتیں جو حضرت علی اور حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھیں, جو ان کی محبت کو ظاہر کرتی ہیں. حضرت علی کے لیے آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ نے اور بھی نکاح کیے. حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیوہ اسما بنت امیس سے نکاح کیا. اگر حضرت علی کو نعوذ باللہ حضرت ابو بکر سے گرج ہوتا تو کیا وہ آپ کی بیوہ سے نکاح کرتے؟ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کے علاوہ بھی بیٹے دیے. ہمیں سے کتنوں کو ان کے نام معلوم ہے. حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام جو تھا وہ رکھا ابو بکر ابن علی, ایک کا نام رکھا عثمان ابن علی, ایک کا نام رکھا عمر ابن علی. اور یہ باتیں ہمیں کہاں بتائی جاتی ہیں؟ ہمیں تو یہ باتیں بتائی نہیں جاتی, چھپا لی جاتی ہیں. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں اتنی انٹالرنس صرف اور صرف علم کی کمی کی وجہ سے. اور آپ اگر اپنے علم کو خود حاصل کرنے کے لیے استادوں کے پاس جا کر نہیں بیٹھیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم کتابیں پڑھ کر خود سمجھ لیں گے, یا آپ یہ سمجھیں گے آئی ایم سو سوری ٹو سے کہ ہم ٹی وی پر آنے والے اسکالر سے دین سیکھیں گے, تو آپ اور میں غلطی کریں گے. ٹی وی پر آنے والا, میں سب کو نہیں کہہ رہی, بٹ دا میجورٹی اسکالرس ٹی وی پر آنے والے آپ کو اور مجھے سیدھی راہ نہیں دکھا رہے. وہ آپ کو اور مجھے بیہائنڈ دا ورڈز نفرتوں کے اندر انوالو کر رہے ہیں. کہنے کو بہت میٹھا بول رہے ہوتے ہیں, کہنے کو بہت صاف بول رہے ہوتے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری کروڈ ان اٹ, آئی ایم سو سوری. لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضانوں کے اندر ٹی وی کھولنے کا آپ کا دل نہیں کرتا, اس لیے کہ ہم نے اپنے دین کا تماشا بنا لیا ہے. اور دین کا تماشا جہاں بن رہا ہو آپ اس جگہ کا حصہ نہیں بن سکتے. کوئی اپنے بچے کے لیے مائیوں کے فنکشن کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوا اور میں کہوں کہ میں اس لیے جا رہی ہوں کہ میں مائیوں کے فنکشن میں بیٹھ کے درس دوں گی, آئی ایم سو سوری ٹو سے, وہ جگہ نہیں ہے اپنا ہیڈ کاؤنٹ دینے کے لیے. جس میلاد کی فیور میں نہیں ہوں, جہاں لوگ کھڑے ہو کر میلاد پڑھ رہے ہیں, شرکیاں ناطے پڑھ رہے ہیں, میں اس میں چلی جاؤں اور میں یہ کہوں کہ میں یہاں جا کر ان کو درس دے کر آؤں گی رسول کی محبت پر, تو میری ڈائیورژن جو ہے یا میرا جو طریقہ ہے وہ مناسب نہیں ہے. مجھے اس طریقے کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے یہ بات کلیئرلی بتا دی تھی کہ علی کے ساتھ جو ہیں یہ دو ایکسٹریم بنے گی, اور ان دو ایکسٹریمز کا طریقہ یہی ہے کہ علم حاصل کیا جائے اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے, اپنے عقیدے کو مضبوط رکھا جائے, اپنے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کیا جائے. آج دوسرا اسکول آف تھاٹ جو مسلمان سنیوں کے خلاف ہے, کبھی آپ ان کے بچوں سے ان کی تھیولوجی کے بارے میں بات کر کے دیکھیں. آپ بڑی سے بڑی قرآن کی کورسز کرنے والی خواتین ہل کر رہ جاتی ہیں کہ کس طرح آپ کو جواب دیتے ہیں. اتنے کنوکشن سے بات کرتے ہیں, حالانکہ 90% باطل بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اتنے کنوکشن سے بات کرتے ہیں اور اتنا ان کو علم دیا جاتا ہے. جو شیعہ بچے ہوتے ہیں ان کو 5 سال کی عمر سے ڈاکیومینٹریز دکھانی شروع کر دی جاتی ہیں, 20 سال تک وہ ایک ڈیبیٹر بن جاتے ہیں. ہر دوسرا بچہ اس اسکول آف تھاٹ میں اپنے دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہے, اور آپ اور میں, ہم تو خود تیار نہیں, اپنے بچوں کو کیا تیار کریں گے؟ ہم میں سے کتنوں کے بچے کھڑے ہو کر اپنے اسلام کا, رسول اللہ کا, صحابہ کا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں واپس گیم نہیں ہے, سو اٹس بیٹر ٹو بی شٹ اپ. میں بولوں ہی نہیں تو بہتر یہ ہے. تو خاموشی کیوں؟ کب تک خاموشی سے بیٹھے رہیں گے اور اپنے صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھتے ہوئے برداشت کرتے رہیں گے؟ علم حاصل کریں, حکمت کے ساتھ بات کرنا سیکھیں, حکمت کے ساتھ بات کو آگے بیان کرنا سیکھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے آتے ہیں جن کو کاتب وحی کہا جاتا ہے, اس لیے کہ لکھنا پڑھنا حضرت علی کو آتا تھا. اور حضرت علی جو تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل شروع میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو حضرت علی کو بلایا کرتے تھے اور وحی کو لکھوایا کرتے تھے. کیا میں 5 منٹ لے سکتے ہیں یا آپ لوگوں کو دیر ہو جائے گی؟ 5 منٹ میں صرف لے لیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے لیے آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خیبر کے اوپر گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو, آپ کو بتایا تھا نا کہ 2 دفعہ مختلف صحابہ کو بھیجا لیکن بنو قریظہ کے اوپر جو تھے وہ صحابہ اوورکم نہیں کر سکے, تو فائنلی رسول اللہ نے حضرت علی کو بھیجا. اور آپ سوچیں کہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے حضرت علی کو نصیحت کی کہ اللہ کے نام کے ساتھ علی قلعے میں داخل ہونا, واللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. یاد رکھنا کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک انسان کو ہدایت مل گئی تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بڑھ کر قیمتی چیز ہے. اب امیرکن جنگ پر بھیج رہے ہیں حضرت علی کو اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک انسان کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ سرخ اونٹ سے بڑی ہے, اور سرخ اونٹ عرب کے دور میں ایکسپینسو ترین اونٹ ہوتا تھا. یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا کے مٹیریل سے بہتر تمہارے لیے آخرت کا وہ پھل ہے جو کسی کو ہدایت دے کے تمہیں مل سکتا ہے. جنگ کے موقع پر رسول اللہ حضرت علی سے کہنے کہ لوگوں کو علم دینا, ان کو گائیڈ کرنا, ان کو ٹیچ کرنا, اور اگر تمہاری کوشش کی وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. آج ہم مسلمان اسلام کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں, اسلام کے نام پر ایک دوسرے کو شوٹ کرتے ہیں, اسلام کے نام کے اوپر نفرتیں پھیلاتے ہیں. اسی دین سے آپ کا اور میرا تعلق ہے جس دین کے اندر آپ کو اور مجھے ٹالرنس سکھائی گئی ہے, اور یہ سکھایا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر علم کو عام کیا جائے. اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ نان مسلمز کو بھی آپ اپنا دشمن نہ سمجھیں, سب نان مسلمز کو دشمن نہ سمجھیں. ہاں جو جنگ میں آپ کے سامنے آ گیا نان مسلم وہ آپ کا دشمن ہے, لیکن کیا اگر آپ کا کوئی نیبر ہے اور وہ نان مسلم ہے, کوئی چائنیز آپ کا نیبر ہے, کوئی ہندو آپ کا نیبر ہے, کوئی کرسچن آپ کا نیبر ہے, کوئی آپ کا نیبر ہے, تو آپ اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے؟ اگر آپ نے اپنا دشمن سمجھا تو آپ کبھی دین کی تعلیم اس کو نہیں پہنچا سکتے. ہر غیر مسلم کو, سوائے وہ جو جنگ میں آپ کے مقابلے میں آ جائے, ہر غیر مسلم کو پوٹینشیلی مسلمان سمجھیں. اس لیے کہ اللہ نے اپنی معرفت کا پائلٹ فلیم سب میں روشن کیا ہوا. جب ہم اپنے آس پاس رہنے والے نان مسلمز کو پوٹینشیلی مسلمان سمجھیں گے تو ہم ان سے دین کی بات کرنے کی ہمت حاصل کر سکیں گے. جب اللہ اور دین نے آپ کو اور مجھے یہ اصول نان مسلم کے لیے دے دیا ہے تو ذرا ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا جو کلمہ گو مسلمان, ان کے لیے ٹالرنس کتنی چاہیے مجھے اور آپ کو, ان کو پوٹینشیلی کتنا مسلمان سمجھنا ہے, ان کے بارے میں کتنا ہوپ فل رہنا ہے, ان کے دلوں میں سے نفرت نکالنے کے لیے آپ نے اور میں نے کتنی کوشش اور کتنا علم حاصل کرنا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنا عمل بدلنے کو تیار نہیں, علم حاصل کرنے کو تیار نہیں, اور ہم ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. یاد رکھیں کسی نہ کسی نے ہماری نسلوں کے اندر نان مسلم تھے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے. اب اپنے پیچھے جنریشن جتنے بھی لوگ پاکستان میں رہتے ہیں, اپنے چار جنریشنز پانچ جنریشنز پیچھے چلے جائیں, آئی ایم ڈیڈ شور کوئی نہ کوئی ہمارا جو انسیسٹر تھا وہ نان مسلم تھا. اللہ نے اس کو ہدایت دی اور اس نے کلمہ پڑھا, اس کو موقع مل گیا نا, اور اس کی دعا سے اور اس اسلام کی وجہ سے آج آپ اور میں مسلمان ہیں. تو جب نان مسلم سے نا امید نہیں ہونا, تو جب ہمارے اندر آپس کے سیکس ہیں اس کو نفرت کا ذریعہ نہیں بنائیں. پلیز سنیوں کے اندر کتنے اسکول آف تھاٹس ہیں. ہم کہتے ہیں ضرور جس اسکول آف تھاٹ کو میں فالو کروں گی وہ صحیح ہوگا, باقی غلط ہوں گے. اللہ فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ مالک بیٹھا ہے, اس پر چھوڑ دیں مانگا. آپ علم حاصل کریں, حق پر جم جائیں, حق کی دعا کریں, اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کریں, محبت کا نعرہ لگائیں, اپنے آپ کو جمائیں, اور اپنے آپ کو اپنے دین کے ڈیفینس کرنے کے لیے تیار کریں. اس کے لیے آپ کو علم کا سہارا لینا ہوگا, اور اختلاف کو رہنے دیں. اختلاف ہوتے ہوئے بھی متحد رہا جا سکتا ہے. آپ کے تین بچے ہیں, دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں, اور آج کل کے بچے, آپ کی دور کی اور اپنے بچپن کی بات نہیں کریں گے, آپ کے تین بچے, آپ کا کیا خیال ہے تینوں کے تینوں جو ہیں وہ ہر بات میں متفق ہوتا ہے؟ تینوں کے تینوں کبھی ان میں اختلاف نہیں ہوتا. کتنا اختلاف ہوتا ہے پھر بھی متحد ہو کر ایک ہی ماں باپ کے انڈر, ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ تو ہم مسلمان لوگ اتنا اختلاف رکھنے کے بعد ایک امت کے طور پر کیوں نہیں رہ سکتے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تقوی پر, نیکی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو. جو جہاں پر عقیدے کا پرابلم آئے وہاں اپنے آپ کو الگ کر لیں, کفر کے فتوے ایک دوسرے پر مت لگائیں. حضرت علی کا ہم نے بہت زیادہ پرسنالٹی کا مس یوز کیا ہے, اور حقیقت ہے کہ ہم حضرت علی کے بارے میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر ہم حضرت علی کے بارے میں جانیں اور ان کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی طرف سے امت کو جوڑنے کی اور اپنی طرف سے امت کے اندر خیر پھیلانے کی بہت کوشش کی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے, ہم بہت کہتے ہیں نا کہ ان کو گرج تھا, نعوذ باللہ. آج یہی کہا جاتا ہے کہ ابو بکر سے گرج تھا, عمر سے گرج تھا, عثمان سے گرج تھا. آپ کو میں نے تینوں صحابہ کے بارے میں بتا دیا. ابو بکر کے لیے اپنی ایلیجنس دینے میں جو شروع کے لوگ تھے ان میں علی شامل تھے, عمر کے لیے اپنی ایلیجنس دینے میں ان کی خلافت کے لیے جو شروع کے لوگ تھے ان میں علی شامل تھے, عثمان کے لیے علی شامل تھے. اور آپ کو کل بتایا تھا کہ حضرت عثمان کے اوپر جب سیج ہوا تھا, حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت عثمان کی پروٹیکشن کے لیے ان کے گھر میں بھیج دیا تھا. حضرت عثمان نے حضرت علی کے بیٹوں کو نکل جانے کو کہا تھا جب ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ باہر فتنا پھیلانے والے لوگ اگریسو ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کو نقصان نہ پہنچے. حضرت عثمان کو بچانے میں حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن زخمی ہوئے تھے. یہ ان کے آپس کی کوآپریشن اور آپس کی محبتیں تھیں. حضرت ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت علی سے مشورے لیا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں. مل جل کر رہا کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ کوپریٹ کیا کرتے تھے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گھبراہٹ میں اور پریشانیوں میں اور لا علمی میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ حضرت علی جو ہیں وہ ایک کنٹروورشل پرسنالٹی نہیں تھے. کوئی صحابی کنٹروورشل پرسنالٹی نہیں تھے. ہماری لا علمی ہے کہ ہم نے ان کو کنٹروورشل پرسنالٹی بنا دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 63 ایئر کی عمر میں شہید کیا گیا. ہجری کا یہ 40 تقریباً سال تھا. عبد الرحمن ابن ملجم ایک خوارج تھا. خوارج ٹینڈنسی سمپل آپ کو بتا دوں, پکے مسلمان تھے خوارج. تقوی کا حیضہ جن کو ہو جاتا ہے. تقوی کا حیضہ کس کو؟ ان کا خیال یہ تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. اتنا قرآن پڑھتے تھے, اور خوارج کے لیے آتا ہے کہ جب یہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ مکھیاں بھن بنا رہے ہیں, اتنا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے. لیکن ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا. خوارج کا اصول یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ جس نے کبیرہ گناہ کیا وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو گیا, اور جب وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہوا تو وہ مرتد اپوسٹیٹ ہو گیا, اور مرتد واجب القتل. تو جو کبیرہ گناہ کرتا تھا اس کو قتل کر دیا کرتا. یہ خوارج ٹینڈنسی تھی, اور یہ خوارج ٹینڈنسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں, آخری وقت میں بھی دوبارہ سے اٹھیں گی اور بہت زیادہ جو ہیں وہ اپنے فل بلوم پر نظر آئیں گی. اور آج آپ کو خوارج ٹینڈنسی جو ہے وہ کافی حد تک اپنے آس پاس نظر آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کے گئے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ وہ مکمل ہے. کبیرہ گناہ کرنے سے کوئی دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ کرنے سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے. کبیرہ گناہ جو ہے وہ خود سے معاف نہیں ہوتا صغیرہ گناہوں کی طرح. کبیرہ گناہ کی معافی کمپنسیشن کرنی ہوتی ہے. لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا نان مسلم نہیں ہو جاتا, مسلمان رہتا ہے. مثال کے طور پر نماز فرض ہے ہر بالغ کے اوپر, ہر عاقل کے اوپر. آپ کے کتنے رشتے دار ہیں مجھے نمازیں نہیں پڑھتے, تو کیا مسلمان نہیں ہے؟ نماز نہ پڑھنے والا مسلمان ہے, ہاں گناہگار ہے, اس لیے کہ کبیرہ گناہ کرے. یہ خوارج ٹینڈنسی یہ تھی, انہوں نے کہا تھا جس نے کبیرہ گناہ کیا اس نے اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیا. اور یہ خوارج ٹینڈنسی نے اس صحابہ کے گروپ کا فائدہ اٹھایا, جس صحابہ کے گروپ نے کہا تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو فوراً سزا دی جائے. اور حضرت علی نے فوراً سزا نہیں دی. حضرت علی نے اپنی اسٹریٹجی اپنے اجماع کے مطابق تھوڑا ڈیلے کیا. تو یہ جو خوارج تھے انہوں نے اس گروپ کا صحابہ کے سہارا لیا جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں فوراً قاتلوں کو پینلائز کرنا چاہیے تھا. اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ حضرت علی نے فوراً حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا نہیں دی, اسی لیے ہم حضرت علی کو واجب القتل سمجھتے ہیں. اسی لیے حضرت علی کو انہوں نے جو تھے وہ اس طرح سے شہید کر دیا تھا. حضرت علی کے دور میں یہ خوارج کا فتنہ جو تھا یہ بلند ہوا تھا. 19 رمضان کا دن تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کو سٹیپ کیا آ کے, اور آپ 3 شدید زخمی رہے. 3 کے بعد آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت علی کو تاک رات کے اندر جو تھی اللہ تعالیٰ نے موت دی. اور اس طرح سے مسلمانوں کا جو گولڈن ایرا تھا خلفائے راشدین کا رضی اللہ عنہ اصحاب الاجمعین یہ مکمل ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے ان 4 عشرہ مبشرہ کو ٹاپ لسٹ پر رکھا ہے, جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں رسول اللہ کے ذریعے جنت کی بشارت دے دی تھی. ان 4 کی زندگیوں میں آپ کو 4 مختلف رنگ نظر آتے ہیں. 4 کے اندر صفات کا مختلف اسپیکٹرم نظر آتا ہے, اور 4 نے اپنے اپنے حساب سے جیسے بھی اعمال کیے اللہ نے ان 4 کو جنت دی. ہم اس کمرے کے اندر جتنی خواتین بیٹھی ہیں, اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایک کریکٹرسٹک ایسا دیا ہے جسے آپ اور میں اس کا پازیٹو استعمال کر کے جنت کما سکتے ہیں. ان صحابہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیے, ان صحابہ کے لیے اپنے دلوں کو کھولیے, اپنے ذہنوں کو کھولیے, علم حاصل کیجیے, اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتائیے, اپنے بچوں کو گروم کریں کہ آپ کے بچے کل کو باہر جا کر اپنے سرکلز کے اندر ان صحابہ کا انٹروڈکشن کرا سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. اللہ ہمیں حکمت کے خزانوں سے نوازے تاکہ ہم دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اس کو فوراً کے فوراً اپنے عمل میں کنورٹ کر سکیں. اللہ رمضان کے مہینے کی برکت سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا کر دے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کھل جائے. اور اللہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن ختم ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں قرآن میں ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں میں شامل فرمائے, اور ان چند لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے شکر گزار ہیں اور جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمایا جائے گا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ایک اناؤنسمنٹ ہے پلیز. جی اچھا, کل سنڈے ہے لیکن سنڈے کو آپ کی کلاس ہے. بس ہمارے پاس اب اللہ کی رحمت سے 3 دن ہی رہ گئے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس میں یہ اپنے عشرہ مبشرہ کو کمپلیٹ کر سکیں. فوزیہ کے گھر میں یہ کسی کا کی چین جو ہے یہ 2 دن سے ہے, اگر آپ میں سے کسی کا ہے تو پلیز آپ لے لیجیے. دوسری ایک اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے ریکارڈنگس کا. یہ ریکارڈنگس ابھی ہو رہی ہیں لیکن جب میرے پاس آئیں گی تو اس وقت ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے. ہمارا ایک واٹس ایپ کا گروپ بنا ہوا ہے جس کے اندر ہم اس طرح کی ریکارڈنگس کو ڈالتے رہتے ہیں, تو اگر آپ میں سے کوئی اس گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے, ابھی ہم نے رمضان میں اس گروپ کے اندر دورہ قرآن جو تھا وہ اپلوڈ کیا تھا. آج دورہ قرآن الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے وہاں پہ اور وہاں پر آج تکمیل ہوئی ہے. انشاءاللہ کل سے ہم وہاں پر, ابھی اسی رمضان میں سورہ فاتحہ کے اوپر ہم نے ان ڈیپتھ اسٹڈی کی تھی. ہم نے شروع کے 20 دن جو تھے وہ ایک پروگرام سورہ فاتحہ پر ہوا تھا. انشاءاللہ کل سے اس واٹس ایپ گروپ کے اندر وہ سورہ فاتحہ کی ریکارڈنگز چلنا شروع ہو جائیں گی, اور جب سورہ فاتحہ کی کمپلیٹ ہو جائیں گی پھر اللہ کی مدد سے ہم عشرہ مبشرہ کی ریکارڈنگ ڈالیں گے. تو اگر آپ میں سے کوئی اس گروپ کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو پلیز, میں نمبر بول رہی ہوں, آپ یہ نمبر نوٹ کر لیجئے. اس نمبر کے اوپر ٹیکسٹ کیجئے اپنے نام اور شہر کے ساتھ. آپ یہ نمبر کہیں بھی فلوٹ کر سکتی ہیں, دنیا بھر سے اس کے اندر لوگ موجود ہیں. آپ جن کو بھی یہ نمبر بھیجنا چاہیں آپ صرف ان سے یہ کہیے کہ اس نمبر پر اپنے نام اور شہر اور ملک کے ساتھ ہمیں جو ہے ٹیکسٹ بھیجتے تھے ہم ان کو گروپ میں ایڈ کر لیں گے. یہ نمبر ہے 0321-821-0101. میں ریپیٹ کر رہی ہوں, 0321-821-0101. ارم نام ہے ان کا, ارم رحمان. ارم کو آپ میسج کر دیجئے, ہماری ایڈمن کے اندر یہی ہیں اور یہ آپ کو انشاءاللہ اس گروپ میں ایڈ کر لیں گی اگر آپ آڈیو دینا چاہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.